أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے اتوار کو ہم نے سورہ بقرہ شروع کیا تھا اور 16 آیتیں اس کی ہم ختم کر چکے تھے. کیونکہ یہ بڑا اہم مضمون تھا اس لیے میں مختصر طور پہ ریوائز کر لے رہا ہوں اس کو, کہ مومن کی جو تعریف بتایا گیا تھا کہ ہر کتاب میں پہلے ڈیفینیشنز آتے ہیں, پھر وہ کتاب جو ہے تفصیل میں لکھی جاتی ہے. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ قرآن شریف کا ایبسٹریکٹ رہا, یعنی جس میں پورا خلاصہ سمری دے دی گئی, اور پھر وہاں سے ڈیفینیشنز شروع ہو رہے ہیں. تو مومن کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ تھا کہ قرآن کے علم پر یقین ہو, اور اس یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو, تقویٰ جسے بولتے ہیں, اور وہ خوف کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے امن میں آ جائے, یعنی ایمان لا لے. یہ چاروں دل کی کیفیت ہیں. ایمان کس پہ لائیں؟ ایمان بالغیب, جس کو ہم دیکھتے نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ, ملائک, فرشتے, اللہ تعالیٰ کی کتابیں, قیامت, تقدیر, یہ چیزوں پہ جو ہے ایمان لا لیں. تو یہ بتایا گیا تھا کہ, اور پھر قیامت کے آنے پہ یقین رکھیں. تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ انمتا علیہم کی جو تعریف آئی تھی, یہ انعام کیے ہوئے ہیں, یہ مومن ہیں, پہلی کیٹیگری آئی تھی. اس کے بعد میں امیڈیٹلی ایک دو آیتوں میں کافروں کا ڈیفینیشن آیا تھا کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کو انکار کرتے ہیں. مختصر یہ کہ اللہ کو نہیں مانتے, رسولوں کو نہیں مانتے, کتابوں کو نہیں مانتے, آخرت پہ یقین نہیں رکھتے, یہ کافر ہیں. پھر تیسری کیٹیگری ایک امپورٹنٹ آئی تھی, وہ یہ تھی کہ منافق, وہ جو کہتے ہیں کہ ہم مومنوں کے ساتھ ہیں لیکن وہ مومنوں, ہم اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں لیکن وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں, یعنی ان کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن وہ ایکٹنگ ایسی کرتے ہیں جیسے کہ مسلمان ہیں. تو ان کی جو نو خاصیتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس کا یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا, یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, ان کے دل میں مرض ہوتا ہے, یہ جھوٹے ہوتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈس آرڈر کی, یہ بیوقوف ہیں اور یہ دو منہ کے ہیں, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں, اور یہ ہدایت کے بجائے جو ہے گمراہی خریدتے ہیں, جنت کے راستے کے بجائے دوزخ کا راستہ خریدتے ہیں, اور یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ بات آئی تھی. اس کے بعد میں اب آج جو بات شروع ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ دو مثالوں سے یہ منافقین اور کافرین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مثال سے بات بعض وقت بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی. تو پہلی مثال جو آ رہی ہے یہ 17 آیت ہے سورہ بقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. یعنی ان کی مثال, یہ منافقین اور کافرین کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے آگ جلائی. اب یہ کسی نے آگ جلائی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو قرآن سے روشن کر دیا. اب دیکھیں یہاں ذرا, آج کا جتنا بھی پورشن ہے اس میں دماغ لڑانا بہت ہے, کہ نار جو رہتی ہے آگ, آگ میں روشنی بھی ہوتی گرمی بھی ہوتی, یہ چیزیں آپ سمجھتے چلے جائیے کہ آگ میں روشنی بھی ہوتی گرمی بھی ہوتی. پھر ازات ماحول, ماحول اس کے اطراف جو تھا اس کو روشن کر دیا. یہ ضیا جو ہے سورج کے لیے آتا ہے, سورج کی بھی روشنی بھی ہوتی ہے گرمی بھی ہوتی ہے, سورج میں بھی روشنی بھی ہوتی گرمی بھی ہوتی, دونوں چیزیں. تو نار میں بھی گرمی ہوتی روشنی ہوتی, اور ضیا میں بھی روشنی ہوتی اور گرمی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا, یہ جو منافق اور کافر تھے ان کا نور لے لیا, یعنی ان سے ان کی لائٹ سلب کر لی, ان کی آنکھیں کام کرنے نہیں لگی. تو اب اگر نار سے لائٹ لے لی جائے تو خالی گرمی باقی رہ جاتی, اگر ضیا سے روشنی لے لی جائے تو خالی گرمی باقی رہ جاتی اور اندھیرا ہو جاتا ہے, تو اب اندھیرے میں دکھتا نہیں. تو یہ نظر کی مثال دی جا رہی ہے کہ جب ان کی آنکھیں سلب کر لی گئی تو پھر ان کو کچھ دکھتا نہیں, تو یہ کوئی بالکل اندھیروں میں ہو جاتے ہیں. پھر ظلمات, اور لفظ ظلمات ہمیشہ پلورل میں آیا قرآن میں, کیونکہ بھٹکنے کے کئی راستے ہیں, اور لفظ نور ہمیشہ سنگولر میں آیا کیونکہ صحیح ایک ہی راستہ ہے. یہ قرآن کے الفاظ کے استعمال کی شان ہے. پھر کہا کہ یہ سمم بکمم انجن فہم لا یرجون, تو یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ روشنی کی طرف واپس نہیں آ. دیکھیے ان کے کان بیکار ہو گئے, سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے کہ بھئی ہم کو راستہ دکھاؤ, دکھتا نہیں ہے. تو جو روشنی سلگائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, جو پورا ماحول قرآن کے نور سے روشن ہو گیا ہے, وہ روشنی سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سک رہے ہیں. تو مومن جن کی نظروں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے, وہ اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور قرآن سے بھی. لیکن کافر اور منافق اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس روشنی کی طرف واپس نہیں آتے. دوسری مثال دی جا رہی ہے, او کا سیب من السماء, یا جیسے کہ آسمان سے ایک موسلا دھار بارش ہو. مومن کے لیے تو یہ رحمت ہی رحمت ہے بارش. اب اس میں فیہی ظلماتم و رادم و برق, اب یہ بارش ایسی ہے کہ اس میں اندھیرے بھی ہے, اس میں گرج بھی ہے, اور اس میں بجلی بھی ہے. دیکھیں بعض وقت تو بچے تو ہمیشہ ڈر جاتے ہیں گرج سے, بعض وقت بڑے بڑے گرج ہل جاتے ہیں, جو گرج جو کڑک جو آتی ہے اس سے بڑے بڑے ہل جاتے ہیں, تو اس وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقامات پر مسجد میں چلے جاتے, نمازیں شروع کر دیتے کہ نہیں معلوم یہ آد و سمود کی طرح کوئی عذاب تو نہیں آ رہا ہے, اور ہم اس کو بارش سمجھ بیٹھے ہیں. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ نہیں معلوم یہ عذاب کی شکل میں. آپ ہر سال پڑھتے ہیں کہ بجلی کسی گاؤں پہ گری, 8 لوگ مر گئے, تو وہ بجلی ہم پہ بھی گر سکتی ہے. تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یجلون اصابعہم آذانہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, یہ بجلی کی کڑک نہیں سننے کے لیے موت سے ڈر کے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر بجلی آپ پہ گرنی ہے تو کیا اس کے نہیں سننے سے آپ بچ جائیں گے؟ گرنا ہے تو گرے گی. اگر قرآن نہیں سنیں گے تو کیا دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے آپ؟ دیکھیے جہالت کی معافی نہیں ہے. یا یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے کہ بعض لوگوں کا ذہن یہ بنتا, بھئی اب وہ قرآن پڑھو نہ کو, یہ تمام پرابلمز میں جاؤ نہ کو, نماز کو جاؤ نہ کو, یہ مسئلے وہ غلط ہوا ہے, کانسنٹریشن نہیں ہے, وہ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سے اگر انجان رہے تو ہم عذاب سے بچ جائیں گے. یہاں اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسا تم انگلیاں ڈالنے سے بجلی کی کڑک سے, بجلی کے جلانے سے بچ نہیں سکتے, اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں, اگر تم کانوں میں انگلیاں ڈال لو اور قرآن نہ سنو تو پھر تم عذاب سے نہیں بچ سکتے, عذاب ہو کے رہے گا. تو پھر کہا کہ واللہ وہی تم بالکافرین, اور اللہ تعالیٰ یہ کافروں کو گھیرے ہوئے, کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر اور نفاق کا جو ہے علم نہیں ہے؟ یکاد البرق یختف ابصارہم, یہ بجلی ایسی ہے کہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں چھین لے. کبھی جب ویلڈنگ ہوتی, آپ ذرا دیکھیے, نہیں دیکھ سکتے آپ, وہ لوگ خود ایک گلاس کور کر کے جو ہے ویلڈنگ کرتے ہیں, کبھی بجلی اگر ذرا اگر نظر پڑ جائے تو پوری روشنی جو آتی ہے آپ بجلی کو نہیں دیکھ سکتے, آپ کی آنکھیں چلی جا سکتی ہیں بجلی کو دیکھنے سے. اب یہاں تین انرجیز انوالوڈ ہے, آج انرجی کا بہت ذکر آنے والا ہے کہ لائٹ انرجی انوالوڈ ہے, ساؤنڈ انرجی انوالوڈ ہے, اور برق جو ہے الیکٹریکل انرجی انوالوڈ ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنی تیز جو ہے برق ہوتی ہے اس کی. کلما ازا لہم مشوفی و ازا ازلم علیہم خامو, تو جب کبھی یہ بجلی چمکتی ہے تو یہ ان کو راستہ دکھتا ہے, اس میں چلنے لگتے ہیں, اور جب بجلی نہیں چمکتی ہے, رک جاتی ہے, تو پھر یہ اندھیرے میں ٹھہر جاتے ہیں. اب یہ ایک مثال سے بات, مثال بول رہے ہیں اس کو, مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے. تو جب بھی قرآن کی روشنی ان پہ پڑتی ہے جنت کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں, جب قرآن کی روشنی ان کی زندگی میں نہیں رہتی ہے تو وہ راستے پہ رکے ہوئے رہتے, دوزخ کے راستے پہ رکے ہوئے رہتے, جنت کے راستے پہ نہیں جاتے. تو ولو شاء اللہ لذهب ذهب بسمعهم وابصارهم, اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کے سماعت سننے کی طاقت لے لے, ان کے دیکھنے کی طاقت لے لے. دیکھیں ہمارے ریسیپشن کے جو دو امپورٹنٹ چیزیں جو دماغ کو میسج جاتا, ایک آنکھوں سے جاتا, ایک کانوں سے جاتا. سونگنے سے جاتا کہ بھئی کسی گھر میں شامی پک رہے ہیں, سونگ کے آپ بول دیے بھئی کہیں گھر میں اطراف میں شامی پک رہے ہیں, سینس آف سمیل جو رہتا. چکھنے سے جو ہے دماغ کو برین جاتا, آپ کوئی چیز چکھ کے بولتے بھئی یہ کھٹی ہے میٹھی ہے. پھر سینس آف ٹچ ہے, کوئی چمٹی اگر کاٹے تو آپ کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ. تو یہ سینسز ہے جس سے پورا میسج جو ہے دماغ کو جاتا, پھر دماغ میں وہ پورا پروسیس ہو کے دماغ سے انسٹرکشنز نکلتے کہ کیا کرنا چاہیے. بھئی کوئی آپ کے اوپر پتھر پھینک رہا ہے, آنکھ دماغ کو میسج بھیجی کہ پتھر آ رہا, دماغ ہاتھوں کو حکم دی کہ اس طریقے سے کرو. کوئی چمٹی آپ کے جسم کو کاٹی ہے, آپ میں بات کر رہا ہوں چمٹی کاٹی ہے, حالانکہ میں بات میں مشغول ہوں, یہ میسج دماغ کو گیا, دماغ اینالائز کرا کر کے بولا کہ بھئی یہ چمٹی ہے, تو فوراً ہاتھ کو حکم دیا سیدھے ہاتھ کو کہ اس کو مسل دو, یہ آٹومیٹیکلی چل رہا ہے. تو اب ان لوگوں کا ریسپشن ہی اللہ تعالیٰ سیل کر لیا, ریسپشن ہی نہیں ہے تو ریسپونڈ کیسا ہوگا. تو اس سے پہلے بات آئی کہ قرآن ریسپشن ہے اور سنت رسول ریسپونس ہے. اگر قرآن ٹھیک طریقے سے آپ کے دماغ میں جا کے بیٹھ جائے تو پھر وہ اس سے جو اعمال نکلیں گے آپ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نکلے گی. تو یہاں بات آ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شئین قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز کا پاور رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ پاور رکھتے ہیں. اس دنیا میں جس کا حکم چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ملتی ہے تبھی ہی کرتے ہیں, ورنہ ہم نہیں کر سکیں گے. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ کائنات ان کی ہے, حکم ان کا چلتا ہے, اور ہر چیز پہ انہی کو قدرت ہے. ہم کو جو کچھ قدرت دی گئی ہے وہ انہی کی دی ہوئی ہے, یہ ہماری اپنی قدرت نہیں ہے. اس وقت میری بولتی بند کروا دے سکتے اللہ تعالیٰ, جیسا ہمارے پاس کا محاورہ ہے. بس کچھ ایسی بات ہوئی کہ زبان پہ پیرالیسس ہو گیا, بول نہیں سک رہے, منہ پہ پیرالیسس ہو گیا, بول نہیں سک رہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اب یہ مثالیں ختم ہوئی, اس کے بعد میں انسانوں کو حکم آ رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے انسانوں تم اپنے پالنے والے مالک اللہ کی غلامی کرو. دیکھیں عبادت کا مطلب ہمیشہ سمجھیے کہ غلامی کرو, کسی اور کی غلامی مت کرو. وہ غلامی میں نماز بھی آتی, روزہ بھی آتا, زکات بھی آتی, ماں باپ سے اچھا رہنا, ایماندار رہنا ہے. عبادت میں غلامی میں اللہ تعالیٰ کی غلامی میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے پاس اردو میں عبادت کا مفہوم صرف نماز لے لیا جاتا, اسی لیے اس کو وضاحت کر کے سمجھانا پڑتا کہ عبادت کا مطلب مکمل غلامی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی پیدا کیا, ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا, تو کیونکہ وہ مالک ہیں, وہ پالنے والے ہیں, اسی لیے غلامی ان کی جائے. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچو. کیسے بچو؟ یہ جو کافروں اور منافقوں کو جو دوزخ کی آگ ان کے لیے تیار کی گئی ہے, جو آیت نمبر 24 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اس آگ سے بچو. بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, اس دوزخ کی آگ سے بچنے اور جنت میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب کی غلامی چھوڑو, اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو, صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو. کون ہے یہ ہمارا پالنے والا کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, یہ وہ جو زمین کو فرش بنایا. فرش کیا ہوتا؟ پیروں کے نیچے ہوتا, اور سما کیا ہوتا؟ آسمان کے اوپر ہوتا. یہ زمین کو فرش بنایا, اس کے پلینز پہ بھی آپ چلتے ہیں, پہاڑوں پہ بھی لوگ رہتے ہیں, مگر ان کے پیروں کے نیچے ہی ہوتے پہاڑ. پہاڑوں پہ بھی جو ہے آپ اوٹر کمانڈ وغیرہ اگر چلے جائیں, نیلگیری ہلز یا ہمالیاز وغیرہ, وہاں بھی لوگ بستے ہیں, تو پیروں کے نیچے ہی ہوتا. تو زمین کو ایک فرش بنایا, پیر رکھ کے چلنے کے لیے فرش بنایا, اس کو پھیلایا, اور پھر آسمان کو ایک سٹرکچر بنایا. ایک سٹرکچر ہے, انشاءاللہ یہ آگے کی آیت میں وہ تفصیل آ رہی, تو میں دہرانے کے بجائے آگے بڑھ جاتا ہوں. کہ پھر کہا کہ وہ انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لهم, اور پھر آسمان سے بارش برسایا. یہ پورا سائیکل ہے, بارش نہیں ہو رہی, کوئی کچھ نہیں کر سک رہا, گورنمنٹ بدل گئی, مگر وہاں کا نظام اپنے مرضی سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارش نہیں ہو رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اور کچھ دن ایسا ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو پھر پریشانی ہو جائے گی. تو دعا کرنا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ بارش تو آپ برساتے ہیں, آپ برسائیے. فورکاسٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, فورکاسٹ تو آیا تھا کہ اب نارمل مانسون ہے, وہ ایب بھی نکل گیا, نارمل بھی نکل گیا, مانسون بھی نکل گیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو پانی کو برساتے ہیں, بھاپ بنا کے جو ہے بارش کو ابھارتے ہیں, پھر اس کے بعد میں وہ بادل بنتے ہیں, بادل سے بارش بنتی ہے, بارش ہونے سے رزق ملتا ہے ہم کو. تو بارش برسانا بھی, بارش کا پورا سائیکل اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, اور پھر رزق ہم کو دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. تو اب یہاں آپ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف مالک ہیں, پالنے والے ہیں, بلکہ رزاق بھی وہی ہے, اور کوئی رزق دینے والا نہیں ہے. ابھی وہ بارش ہی نہیں برسا ہے تو کون, نہ باوا لا کے کماتے, نہ اما لا کے کما کے کھلاتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. رزق ختم ہو جائے گا, مر جائیں گے بھوک سے اگر یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی نہ ہو. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات انسان پہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا اللہ ہے. فلا تجلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, تو تم اللہ تعالیٰ کے مساوی دوسروں کو مت بناؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمام کاروبار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. مساوی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ خالق ایک ہی ہے, باقی سب مخلوق ہے. There is only one creator, rest is creation. تو مخلوق سے کسی کو اٹھا کے خالق کے برابر مت بناؤ. مائی باپ آپ کے ذمے ہیں. اب ہم خوش آمد کرتے سو باسس سے جا کے, آپ کے ہاتھ میں ہے صاحب, آپ چاہیں تو پروموشن دلا سکتے, آپ نہیں چاہے تو نہیں دلا سکتے. تو بولے نہیں, رزاق اللہ تعالیٰ ہیں, مالک اللہ تعالیٰ ہیں, پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تو اللہ مخلوق سے کسی کو اٹھا کے خالق کے لیول پہ مت بٹھاؤ. خالق ایک ہی ہے اللہ, اور باقی جتنا ہے وہ مخلوق ہے. تو شرک کا ڈیفینیشن آ گیا. تو اب ہم ڈیفینیشن اگر دیکھیں تو مومن کا آ گیا, کافر کا آ گیا, منافق کا آ گیا, گناہگار کا آ گیا, اور اب شرک کا آ گیا. تو یہ پانچ کیٹیگریز آپ کو سارے قرآن میں ملیں گے. یہ شان ہے قرآن کی. جیسا کوئی بھی ماڈرن کتاب شروع ہوتی ڈیفینیشن سے, فزکس کی کتاب اٹھا لیتی آپ, میٹر کی کیا لینتھ ہے, اس طریقے سے جو ہے تمام ڈائن کس کو بولتے, فورس کے یونٹس کیا ہے, اس طریقے سے بات شروع ہوتی تو پورے ڈیفینیشن آ گئے. تو شرک کیا ہے؟ مخلوق سے کسی کو اٹھا کے خالق کے لیول پہ بٹھانا. خالق الگ ہے, پوری مخلوق خالق کی غلام ہے. تو غلاموں کو اٹھا کے آقا کے مرتبے پہ بٹھانا یہ شرک ہے. پھر کہا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ, اور اگر تم کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو پھر اس کے ویسی ایک صورت لے آؤ. یہ قرآن جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے, اگر تم کو شک ہے کہ یہ ہمارا نازل کیا ہوا نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے, یعنی انسان کا کلام ہے, اگر یہ پاسبل ہے کہ انسان ایسی کتاب لکھ سکتا ہے تو پوری کتاب میں ایک صورت بنا لو اس انا آتیناک الکوثر کے برابر. پھر کہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور تم بنا سکتے ہو تو پھر, اور تمہارے مددگاروں کو بھی لا لو, تمہارے گواہوں کو بھی لا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو تو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اکیلے نہیں بنا سکتے, تو جس کی مدد تم چاہ سکتے ہو مدد لے لو, تم یہ بنا لو. پھر کہا کہ فیصلہ سنا دیا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو اور اگر تم ایسا نہ کرو, یعنی اگر قرآن کی ایک سورت بھی بنانا نہ لا سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے, چیلنج وہیں ختم ہوگا. آج 1450 برس ہو گئے قرآن کے نازل ہونے, آج تک کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا. آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, ایک سے ایک زبردست کمپیوٹر ہے, اس کمپیوٹر کو تو استعمال کر کے آپ اس کا چیلنج قبول کرنا تھا. ہاں کمپیوٹر پہ لوگ قرآن کے خلاف ایک باضابطہ پروپوگنڈا چل رہے ہیں. میں سنا کہ 37-38 سائٹس ہیں, ویب سائٹس ہیں جس پہ قرآن اور اسلام کے خلاف جو ہے پروپوگنڈا چل رہا ہے. تو اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر لاؤ, تم بھی بنا کے لے کے آؤ. یہ چیلنج کیوں نہیں قبول کرتے؟ اور کہا کہ یہ کوئی نہیں قبول کر سکے گا, اس سے خود قرآن کا حق ہونے کی بات ہے کہ اتنے برس اتنی ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک پروگرس ہونے کے باوجود یہ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے, اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیے ہر مسئلے کا ایک ہی صحیح حل ہوتا, باقی جتنے حل ہوتے وہ غلط ہوتے. جیسا 2+2، ایک چھوٹے بچے سے بھی آپ پوچھیں گے تو اس کا صحیح آنسر 4 ہے. اب اس سے علاوہ جتنے آنسرز ہوں گے وہ غلط ہوں گے. تو زندگی گزارنے کا، انسان کے پرسکون زندگی گزارنے کا صحیح قانون قرآن ہے، آخری کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، صحیح قانون قرآن. اس سے ہٹ کے جو چیز لاؤ گے وہ غلط ہوگی. لہذا میں آپ کو مثال دے دوں کہ رشیا کی اکنامک سسٹم اکویلٹی، اکنامک اکویلٹی نہیں، اینٹی اسلامک بات ہے وہ. ہمارے پاس زکات کا نظام ہے، غربت نہیں مٹا سکتے آپ. حکم یہ ہوا کہ بھئی امیر اپنا پیسہ غریبوں کو دو، ان کو غریبوں کو اپنی لیول سے اونچا کرو، تمہارے برابر بنانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں جب تک لیول ڈیفرنس نہیں ہے کرنسی فلو ہوتی ہے، واٹر فلوز فرام ہائر لیول ٹو لوور لیول. پانی کی ایک ہی سطح آگے تو فلو ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی. یو ایس ایس آر مرا اسی لیے، کوئی باہر کا اینمی اس پہ حملہ نہیں کیا، اس کا اکنامک سسٹم جو تھا، اکنامک اکویلٹی آف ہیومن بینگس، اس کی وجہ سے ختم ہو گیا. مجھے جو سمجھ میں آئی بات، کیونکہ باہر اندر کا نظام ختم کیا اس کو، باہر کا نظام کوئی ختم نہیں ہے، کوئی حملہ نہیں کیا. تو یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں بنا سکتے، اور اگر تم یہ نہیں بنا سکو تو پھر اس تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جس میں پتھر اور انسان جلیں گے، جس کی ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. دیکھیے انسان کو تو جلاتے ہوئے دیکھے ہیں، بھئی لکڑیوں میں جلاتے، لکڑی کی ٹیمپریچر 700-800-900 ڈگریز ایسا رہتی ہے. اب یہ جو پہاڑوں کی ہے، اب معمولی گار کا پتھر جو ہے 1610 ڈگری سینٹی گریڈ پہ میلٹ ہوتا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ دوزخ کی آگ ایسی ہوگی کہ 2000-3000-5000 ڈگری سینٹی گریڈ نہیں معلوم کتنی ہوگی، جس میں پتھر بھی جلیں گے اور انسان بھی جلیں گے. تو اگر تم یہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو، اور تم سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام لکھ لیا ہے، جیسا میں پڑھا ہوں بعض ویسٹرنرز کے کمنٹس پڑھا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بائبل سے لیا، یہ قصہ توریت سے لیا، اور اس کو مس ریپرزینٹ کر کے قرآن میں ایسا ڈال دیا. اس قسم کے جملے ان کے ہیں. تو پھر اگر انسان بنانے کے قابل یہ کتاب ہے تو پھر تم ایک ہی صورت بنا لو، اور تم یہ نہیں کرو گے تو جو ہے پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جس میں پتھر اور انسان جلیں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اوپر کی جو آیت تھی لعلکم تتقون، اس آگ سے بچو. پھر وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، پیچھے ہم ایمان دیکھ لیے کون ایمان لانے والے ہیں، مومن ہیں. پھر عمل صالح کرے، یعنی قرآن پر ویسے ہی عمل کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایمان لائے، جو جو آئٹمس پہ ایمان لانا ہے اس پہ ایمان لائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ عمل کر کے جو دکھایا اور جو سکھایا اس طریقے سے عمل کرے. ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے جو ہے نہریں بہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واوتوا به متشابها. تو جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا پھلوں میں سے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو بالکل ویسی ملتا جلتا ہے جو ہم کو زمین پہ دیا گیا تھا. یعنی آم یہاں بھی ملتے ہیں، آم وہاں بھی ملیں گے، یہاں طوطا پری بھی ملتا ہے، یہاں حمایت بھی ملتا ہے، ملغوبہ بھی ملتا ہے. ٹیسٹ میں فرق ہے، ٹیسٹ میں بہت فرق ہے. آپ یہاں کا سیب کھا کے دیکھیے، نارتھ انڈیا میں جا کے آپ کشمیر کا سیب کھا کے دیکھیے. سیب تو ہے، بوٹانیکلی سیب ہے، وہ ایپل ہے، لیکن مزے میں فرق ہے. تو یہ ملتے جلتے دیے جائیں گے. وہاں جنت کے جو میوے ہوں گے کس قسم کے میوے ہوں گے آپ امیجن نہیں کر سکتے. اسی لیے متشابہ تشبیہ دے کے سمجھایا گیا، مثال سے سمجھایا گیا. آپ امریکہ گئے اور بولے کہ صاحب حیدرآباد میں موسمبی ملتی، تو وہ امریکن بولا موسمبی کیا چیز ہوتی. تو اب آپ اس کو تشبیہ دے کے سمجھائے کہ نیمبو معلوم آپ کو، لائم، ہاں نیمبو کے ویسی ہوتی ہو. نیمبو چھوٹا رہتا موسمبی ذرا بڑی رہتی، نیمبو کھٹا رہتا موسمبی میٹھی رہتی. موسمبی کی تشبیہ، نیمبو کی تشبیہ دے کے آپ موسمبی کو سمجھا رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں جو پھل کھا رہے ہیں ہم، ایک اللہ تعالیٰ 5-star ہوٹل کھلوا دیے. آپ فون کرے بھائی مجھے چائے کی ضرورت ہے، ابھی فون رکھے نہیں، دو منٹ کے اندر جو ہے دھنبل کے چائے آ گئی. 5-star ہوٹل کی فیسلٹیز ہیں، پانی نہائے نہا کے توال پہنچے, سیکنڈ ٹائم نہانے کی سکھانے کی ضرورت نہیں, آیا انہوں نے نکالا توال بدلتے تھے, صابن بھی بدلتے چلے گیا, وہ پورے صابن سے ایک ہی وقت نہانا فائیو سٹار ہوٹلز کی. تو یہ کائے کے واسطے دیے, بادشاہت, بادشاہوں کی شان و شوکت, کہ تم اندازہ لگاؤ کہ یہ کچھ نہیں ہے جنت کے مزوں کے سامنے, یہ کچھ نہیں ہے. پھر کہا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی. اب یہ بیویاں کیا ہماری دنیا کی بیویاں ہوں گی یا پھر وہاں کی حوروں کا ذکر آ رہا ہے, یہ کہنا مشکل ہے. اس لیے کہ دو نبی ایسے گزرے ہیں, لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام, جن کی بیویوں کے بارے میں آ گیا کہ وہ دوزخی ہیں, اور ایک بیوی ایسی گزری ہے فرعون کی جس کے شوہر کے بارے میں آ گیا کہ وہ دوزخی ہے, تو ان کا ساتھ رہنا مشکل ہے. تو قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے مقامات آتے جہاں بات سمجھ میں نہیں آتی, آج کے رکوع میں بھی بات آئے گی آگے, تو وہاں ہم کو صرف ایمان لا لینا ہوگا کہ وہاں پاک بیویاں ہوں گی. وہ کون ہوں گی؟ ظاہر ہے یہاں سے اچھی ہوں گی. ایک جگہ آیا کہ ہم عمر ہوں گی, ہم خیال ہوں گی, یہ لڑے جھگڑے رات دن کے جھگڑے فساد نہیں رہیں گے, یہ الگ ہی قسم کی بات ہوگی وہاں. اور پھر کہا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ وہاں رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیمپریری, بھائی تھوڑے دن کا فائیو سٹار میں آئے, آپ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے آئے تھے, فائیو سٹار ہوٹل میں ٹھہرے, ایک آٹھ دن ٹھہرے, پھر جا کے وہی اپنے پرانے گھر میں ٹھہر گئے. یہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اب یہاں دعوت اس بات کی ہے کہ دیکھو یہ ایک ساٹھ ستر اسی برس کی جو زندگی تم کو ملی ہے, اس میں آخرت کے لیے محنت کر لو. یہ پریپریشن گراؤنڈ ہے جنت کے لیے, دوزخ کے لیے. اس میں محنت کر لو, انشاءاللہ جنت چلے جاؤ گے, اور اس میں اگر محنت نہیں کرو گے تو پھر دوزخ چلے جاؤ, دوزخ میں جاؤ گے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, بے شک اللہ تعالیٰ کوئی مثال دینے سے نہیں شرماتا, چاہے وہ ایک مچھر مکھی کی ہو یا اس سے بڑی ہو. اب یہ کافر و منافق جو تھے ان کے بعض اعتراضات ہوئے ہوں گے ایسے, یہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے معمولی مثال دیتے, وہاں بیویاں ہوں گی اور پھر وہ پھل کھائیں گے, اس طریقے کی مثالیں دے رہے ہیں, متشابہ مثال سے سمجھا رہے ہیں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے معمولی مثال دینے کے لیے بھی یا اس سے بڑھ کے بھی, تاکہ لوگوں کو مثال سے سمجھایا جائے. تو اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم, تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ان کے پالنے والے اللہ کی طرف سے حق ہے. دیکھیے ایک بات رہنا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی چیز شک کی نہیں ہے, یعنی اس میں آپ کو ریفرنس لکھا ہوا ہے میرے پاس, اس میں ہر چیز حق ہے, اس کی مثال بھی حق ہے, اس کی مثال بھی فرضی نہیں ہے. جیسا میں مذاق کے لیے بعض وقت بول دیتا ہوں کہ بھئی فٹ بال میچز چل رہے ہیں, ایک صاحب گول مس کرے, دوسرے صاحب بولے ارے انہیں کیا اس کا باپ بھی نہیں مارتا تھا وہ گول, ایسا مشکل سچویشن تھا, اجی حضرت اس کا باپ فٹ بال پلیئر ہی نہیں تھا تو گول کہاں سے ماریں گا. آپ مثال جھوٹ دے دیا. قرآن میں اس قسم کی مثال نہیں ملے گی آپ, مثال بھی ملے گی تو حق ہوگی, زندگی سے کہیں نہ کہیں جو ہے تعلق رکھتی ہوئی, آگے آخرت سے تعلق رکھتی ہوئی ہوگی. تو یہ لوگ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ ہم ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے, سچ ہے. وہ اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا المثل, اور جو لوگ کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں قرآن پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اللہ پہ, یہ تمام چیزوں پہ, آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے, وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اس مثال سے آخر کیا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ مثال کیوں دے رہے ہیں. اور جو مومن ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں بھائی حق ہے, اور وہ مثال پہ سوچنے لگتے کہ بھائی اس مثال سے یہ مقصد اللہ تعالیٰ کا معلوم ہوتا. یہ لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا, تو ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں. بات سمجھیے, مثال ایک ہی ہے, مثال ایک ہی ہے. بعض لوگوں کو وہ مثال سے گمراہ کر دے رہے ہیں, بعض لوگوں کو وہ مثال سے جو ہے سیدھے راستے جنت کا راستہ بتا دے رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ, اور پھر اللہ تعالیٰ ایک قانون بتا رہے ہیں, وَمَا يُزِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اور پھر گمراہ کس کو کرتے ہیں؟ فاسقین کو کرتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانتے، ان کو گمراہ کرتے ہیں، جو مانتے ہیں ان کو گمراہ نہیں کرتے. انہی مثالوں سے ان کو ہدایت دی جاتی ہے، وہ جنت کے راستے پہ آتے ہیں. یہ فاسقین کون ہیں؟ اس کا ڈیفینیشن آ رہا ہے کہ الذین ینخذون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے؟ اب اس وقت ہمارا جو عہد ہے اللہ تعالیٰ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے سوائے ہم کسی اور کو اتھارٹی نہیں مانیں گے اپنی زندگی میں، کسی اور کی غلامی نہیں کریں گے سوائے اللہ کے. یہ پہلا حصہ ہے. اور پھر اب جو زندگی گزاریں گے ویسے ہی گزاریں گے جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. یہ عہد ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ فاسقین کون ہیں؟ یہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی پہ زندگی گزارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی دخل ہی نہیں ہے ان کی زندگی. تو پھر مسجد سے باہر کیوں جائیں؟ ہم خود اپنا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں ہم خود فاسقین ہیں. ہم جو ہے اپنی مرضی کی غلامی کرتے ہیں، جو دل بولا کرتے ہیں. نماز کو بھی آنا ہے، دل بولا تو آتے، نہیں بولا تو نہیں آتے. نہیں بھائی جان پہ آ رہا، آج نہیں گیا. کیا نماز کو نہیں گیا؟ نہیں آج جان پہ آیا، نہیں جان پہ آیا نہیں، دل نہیں بولا تو نہیں گیا. بولے پھر کس کی غلامی ہوئی؟ اللہ کی غلامی. مؤذن صاحب پکار کے بول دیے آؤ بھلائی کی طرف، آؤ سب صلات کی طرف آؤ. تو پھر یہاں جو ہے یہ عہد توڑنا. پھر دوسرا عہد ایک جو معلوم ہوتا ہے سورہ آراف میں، انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیٹوں سے ان کی ذریات نکالی تھی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جینز نکالے تھے، پھر ان سے گواہی لی تھی کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنے والا نہیں ہوں. تو سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے پالنے والے ہیں. تو اس زندگی میں آنے سے پہلے ہم یہ گواہی دے کے آ چکے ہیں، وعدہ کر کے آ چکے ہیں کہ پالنے والے آپ ہیں، مالک آپ ہیں اور کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وعدہ اس لیے لے رہے ہیں کہ کل تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمارے والدین شرک کرتے تھے اس لیے ہم شرک میں مبتلا ہو گئے. نہیں، تمہاری پکڑ ہوگی. اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صاحب کو کیا یاد نہیں ہے یہ واقعہ؟ تو میری اپنی پیدائش، ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں میں، میری زندگی کا سب میں اہم جو اوکیشن تھا، جو ایونٹ تھا، وہ میرا پیدا ہونا تھا، اس دنیا میں آنا، مجھے یاد نہیں ہے. تو پھر میں پیدا نہیں ہوا. اس پہ یقین اس لیے کرنا ہے کہ یہ قرآن میں ہے، یہ کیسا ہم وعدہ کر کے آ چکے ہیں. اور پھر وہ فاسقین ہو گئے ہیں کہ وعدہ توڑتے ہیں. وہ یقتعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اور پھر دوسری چیز کے جو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اس کو توڑتے ہیں. اب یہاں جوڑنے سے اکثر مفسرین یہ مطلب لیے ہیں کہ جو رشتے جوڑنے کی بات آ رہی ہے، ماں باپ بھوکے پڑے ہیں، اولاد باہر کما رہی ہے، ٹھاٹ میں ہے، مزے میں، پلٹ کے پوچھتے نہیں، دوا لانے والا کوئی نہیں، بڑے بھائی صاحب کما رہے ہیں، چھوٹے بھائی یہاں تڑپ رہے ہیں کھانے کے واسطے، بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس نہیں ہے. $100 بھیج دیے تو ان کی زندگی بدل جاتی، مگر نہیں. لوگ بولے بھی تو بولتے بھائی اس کی قسمت اس کے ساتھ، میں کیا کروں، میں جب بھی بولا تھا ساتھ آؤ بولے تو انہیں نہیں آیا تھا. اس قسم کی باتیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ رشتوں کو جوڑو تو یہ رشتوں کو توڑتے ہیں. پھر تیسری چیز بتائی جا رہی ہے وہ یفسدون فی الارض. اور پھر زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ڈس آرڈر کرتے ہیں. اچھا سکون سے چل رہا ہے، بلا وجہ چھیڑ دیا. اب سب بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے، ایک بچہ آیا بیچ میں سے بھاگ لیتے ہوئے چلے گیا، پورا ڈس آرڈر ہو گیا، سب کا اٹینشن خراب ہو گیا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ پورے زمین میں فساد کرتے ہیں جو فاسقین ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ جو تین چیزیں کرتے ہیں کہ کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس نہیں کرتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے، پھر اس کے بعد میں رشتوں کو توڑتے ہیں، اور پھر زمین میں جو ہے فساد پیدا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اب دیکھیے، اب سوچنے کی باتیں شروع ہوئی ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے اور اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مار ڈالے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم کو اس کی طرف جانا پڑے گا. اب ہم مردہ تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے اس وقت، ہمارا جو سول ہے، ہمارے جسم میں نہیں تھا. مگر ہم گواہی دے کے آئے ہیں. سورہ آراف میں ابھی جو آیت کا ذکر آیا, ہم گواہی دے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے پالنے والے ہیں. تو ہمارا شعور کہیں اور تھا, جسم بنا نہیں تھا, تو وہ موت کی کیفیت تھی, جسم میں روح نہیں تھی. اب یہاں آئے تو جسم میں روح بھی آ گئی, جسم میں نفس بھی آ گیا, پھر اس سے یہ جسم سے پھر وہ نفس لے لیا جائے گا. خبروں میں ہڈیاں گل کے جو ہے سڑکیں بالکل خراب ہو جائیں گی, نفس الگ ہو جائے گا, پھر قیامت کے دن وہ نفس جسم سے جوڑا جائے گا, اور پھر یہ جسم جو ہے خبروں کے اوپر سے زمین پھاڑ کے جو ہے یہ جسم اٹھیں گے, پھر ان کا حساب کتاب ہوگا. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہاں دعوت فکر جس کو بولتے, یہ سوچنا ہے کہ ہم کو اس دنیا میں لایا کون, اس دنیا میں پال کون رہا ہے, اس دنیا سے لے جائے گا کون, اور پھر آخرت میں اٹھائے گا کون. تو اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے زمین پہ تمہارے لیے جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا. اب آپ دیکھتے جائیے, آج بڑا سمجھنے کی باتیں ہیں. ایٹماسفیئر کا کمپوزیشن ہے آکسیجن اور نائٹروجن کا پروپورشن ہے, اگر یہ کمپوزیشن بدل گیا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ایٹماسفیئرک پریشر ہے, اگر یہ کم ہو گیا یا بڑھ گیا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اسی لیے اونچے مقامات پہ دم چڑھتا, آکسیجن کی کمی ہونے لگتی, اور پھر اس کا گریویٹی ہے, اس کا روٹیشن ہے, یہ جو چاند اس کا روٹیشن کنٹرول کر رہا ہے. ایک نیوز آئی تھی کہ اگر چاند نہیں ہوتا تو زمین 24 گھنٹے میں ایک چکر مارنے کے بجائے 8 گھنٹے میں ایک چکر مارتی, لہذا 365 دن کے بجائے 1095 ڈیز میں جو ہے ایک سال پورا ہوتا اس کا. تو یہ اتنی زور سے چکر مارتی کہ ہو سکتا ہم پھینکے جاتے باہر, یہاں اس طریقے سے سکون سے رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو. دیکھیے, ایک سمجھیے کہ ایک اورنج ہے, اس کے اوپر ایک مکوڑا چل رہا ہے. اب وہ اطمینان سے اورنج کو آپ پکڑے, اورنج کو ذرا زور سے ہلائیے آپ, ایسا مکوڑا جا کے باہر گر جاتا, وہ گرپ نہیں رکھ سکتا. تو جو کچھ زمین پہ ہے, تو اس کو سائنٹسٹ نے اینتھروپک پرنسپل آف دی یونیورس کہا کہ ایوری تھنگ آن دی ارتھ از فائن ٹیون ٹو سوٹ ہیومن لائف آن ارتھ, کہ زمین کے لیے ہر چیز سارے کائنات کی ایسے موضوع بنائی گئی ہے کہ انسان یہاں رہنے کے قابل بنے. اب یہ گورنمنٹ آف آندھرا پردیش ارینج نہیں کری ہے, لینڈ اور واٹر کا ڈسٹریبیوشن ہے, 1/4 لینڈ 3/4 واٹر, اتنا پانی ہے بول کے اتنی بھاپ بن کے کلاؤڈز بنتے, اگر الٹا رہتا بارش نہیں ہوتی تھی, بارش نہیں ہوتی تھی. تو یہاں غور کرنا ہے. دیکھیں, یہاں تو یہ 1.5 گھنٹہ بس نہیں ہوتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں 2 زندگی بھی نہیں بس ہوں گی یہ باتیں سمجھنے کے, اتنا ہے. تو کہا کہ یہ تمام چیزیں کس نے بنایا؟ اللہ. ثم استوى الى السماء فسوّاهن سبع سماوات, اور پھر آسمانوں میں توازن قائم کیا. دیکھیں یہاں جو بات آ رہی ہے ثم استوى, ابھی ہم یہاں سواؤن علیہم آ انذر تم ام لم تنذرہم لا یؤمنون پڑھے, تو سواؤن سے یہ استوا ہے, سواؤن کے لفظ سے جو ہے استوا بنا ہے. تو سواؤن کا مطلب ہے یعنی ایکول, برابر. استوا کا مطلب ہے ایکویلیبریم, بیلنس قائم کرنا. یہ بیلنس کیوں قائم کرنا پڑا؟ اب اکثر ترجموں میں دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ کی, بغیر توجہ کے آسمان تھے کیسے پھر؟ یہ کوانٹم فزکس کا بھی ایک پرنسپل ہے کہ وداؤٹ این آبزرور دیر کینوٹ بی اے یونیورس. فار دا یونیورس ٹو ایگزٹ دیر ہیز ٹو بی این آبزرور, جب تک کوئی دیکھنے والا نہ ہو یہ کائنات نہیں رہ سکتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ کیا, تو توجہ کا مطلب نہیں آتا, یہ سواؤن کا ڈیریویٹو ہے. یہ سواؤن کا مطلب ایکول ہونا, مساوی ہونا. تو استوت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایکول, بیلنس قائم کرنا. بیلنس قائم کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ انبیاء کی 30ویں آیت میں کہ آسمان اور زمین ایک جگہ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک دھماکہ کیا اس کو, جس کو بگ بینگ تھیوری آپ بول رہے ہیں. تو پورا انتشار تھا, وہ انتشار میں بیلنس قائم کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ دیکھیے بیلنس انتشار جب ہوتا تو جب ہی بیلنس قائم کرنا پڑتا. اب یہ لفظ جو ہے گھوڑے کی سواری کے لیے بھی آیا, گھوڑے پہ جب آپ بیٹھتے تو آپ کو بیلنس ہونا پڑتا آپ کو. پھر جہاز کی سواری کے لیے بھی آیا, جہاز بھی ہلتا آپ کو ذرا بیلنس کرنا پڑتا اس کے. تو اس طریقے سے اس لفظ کو قرآن میں کئی مقامات پہ سمجھایا گیا. چلیے پھر آگے بڑھیے. اب اس کے بعد میں سات سماوات, سما اپر لیئر. تو اگر آپ گنتے چلے جائے تو ایک چاند کا لیئر ہے آپ کے 250,000 کلو میٹر مائلس پہ, ایک سورج کی ہائٹ ہے 93 million مائلس, ایک پلانیٹری سسٹم کا اینڈ ہے 36,000 million مائلس, جہاں تک مجھے فگر یاد ہے تین ہو گئے. پھر اس کے بعد میں آپ کے یہ جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس کا ایک لیول ہے, ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک گئے تک جو 15 million کچھ لائٹ ایئرز کا ڈسٹینس ہے, یعنی ایک سیکنڈ میں لائٹ 300,000 کلو میٹر جاتی ہے. تو ایک سال میں کتنے دن جائے کتنی جائے گی, اور 1500 ایئرز میں کتنی جائے گی, وہ ملکی وے چوتھا لیول. پانچواں لیول لوکل گروپ آف گیلیکسیز ہے جس میں 15-16 گیلیکسیز ہیں. چھٹا لیول سپرا گروپ آف گیلیکسیز جو حال میں ڈسکور ہوا. اور ساتواں جو لیول ہے آسمان کا وہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے جو بڑھتے چلے جا رہا ہے. 15,000 billion ایئر سے یہ پھیلتے چلے جا رہی ہے کائنات. اور بعض گیلیکسیز 1,50,000 کلو میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جو ہے پھیل رہے ہیں. یہاں 30 kilometers پر آور جاتے ہیں گاڑی میں, 15,000 kilometers پر سیکنڈ کی رفتار سے بعض گیلیکسیز پھیل رہے ہیں. یہ ہے اللہ. کیا سمجھے ہم قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا چاہیے تھا. پھر کہا کہ ان کو ایسے سات لیولز میں تقسیم کیا. وہ ہوا بکل شعین علیم, اور بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ اعلیٰ کلی شعین خبیر, کلی شعین محیط, ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے, ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے, ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب چلیے یہاں جو ہے بس اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آج کا یہ پورشن ختم کروائے, کیونکہ یہ بڑے مضامین ایسے ہیں کہ اس میں ایکسپلینیشنز بہت آ گئے. یہاں آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا واقعہ آ رہا ہے کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام جو خلیفہ بنائے گئے ہیں ان کے سامنے جھک جاؤ. تو سب فرشتے جھک گئے اور شیطان نہیں جھکا, حالانکہ وہ جن تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام طاقتوں کو حکم ہوا تھا, وہ تفصیل دیکھیں گے. تو اس کے بعد میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو باغ میں رہنے کا حکم ہوا, اور کہا گیا کہ بھائی فلانا پھل مت کھاؤ, پھل کھا لیے وہ نافرمانی کی وجہ سے جو بھی ہوا وہ شیطان کے بہکانے میں آ کے وہ کرے. تو ان کو جنت سے آدم علیہ السلام بی بی حوا کو بھی نکال دیا گیا اور شیطان کو بھی نکال دیا گیا. پھر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو ہم وقتاً فوقتاً تمہارے پاس اپنا میسیج بھیجتے رہیں گے مختلف پیغمبروں کے ذریعے, تو جو اس کی اتباع کرے گا وہ مزے میں رہے گا اور جو نہیں کرے گا وہ دوزخ میں رہے گا. تو اب اس کے لیے یہ چیز کو سمجھنے کے لیے ایک دو تین الفاظ ایسے ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ملائک کیا چیز ہے. اور میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی رائے سے کام نہیں لیتا, قرآن نے اس لفظ کو کس طریقے سے سمجھایا ہے. تفسیر میں رائے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. قرآن نے ایک لفظ کو سمجھایا ہے. اب جیسا دیکھیے, اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سمجھے کہ یہ کائنات کا مالک ہے, پھر دیکھے کہ انت دہر زمانہ ہے, ہر چیز انوالوڈ ہے اس میں, اس کی بھی ایجنگ ہو رہی, میری بھی ایجنگ ہو رہی, اس کی بھی ایجنگ ہو رہی, ہر چیز انوالوڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانے. اب معلوم ہو گیا کہ زمانہ تو ہر جگہ ہے, کوئی بھی بات کریں گے تو زمانے کو سنے آ جائے گا, تو ذرا احتیاط پیدا ہوگی طبیعت میں. کچھ بھی سوچیں گے تو زمانے کو معلوم ہوئیں گا, کیونکہ ٹائم اینڈ ورک, ٹائم اینڈ ڈسٹینس, ہر چیز ٹائم کے اگینسٹ کام کرتی. تو زمانہ ہر جگہ انوالوڈ ہے. اس لیول پہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں تو مجال نہیں ہے آپ ادھر ادھر دیکھیں, غلط جگہ نظر پڑی آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, زمانہ ہر جگہ ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے فضل سے پہچاننے کی کوشش کریں. اب ملائک کو پہچاننا ہے. اب ہماری مادی دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز کا کمپوزیشن, اس کا سٹرکچر اور اس کا فنکشن, اس کا مقصد کیا ہے, یہ تین چیزیں معلوم ہونا پڑتا. اب جیسا یہ کھمبا ہے, اس کا کمپوزیشن ہے سیمنٹ, یہ اس کا شیپ ہے اسکوائر پلر، اس کا مقصد ہے چھت کو سپورٹ دینا. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو کمپوزیشن بھی نہیں معلوم، ان کا شیپ بھی نہیں معلوم، ہاں ان کا فنکشن معلوم ہے کہ رب ہیں، پالتے ہیں ہم سب کو، ان کی مصروفیت جو ہے پالنا ہے. تو اسی طریقے سے ملائک کے بارے میں جب آپ آتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث ملتی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملائک نورانی مخلوق ہے. یہ دیکھیے نور عربی لفظ ہے، اب اس کو انگلش میں آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کو ریڈینس بولیں گے آپ، اور سائنٹیفک لینگویج میں اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ اس کو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن بولیں گے. بات سمجھے، میں بہت محتاط ہوں کہ اپنی رائے استعمال نہ کرو. نور کو سائنٹیفک لینگویج میں اگر آپ بولیں گے تو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن بولیں گے، ای ایم ایف جس کو بولتے، انگلش میں ریڈینس بولیں گے. تو اب ان کا فنکشن کیا ہے، قرآن سے، قرآن اور حدیث سے جو ہے ملائکہ کا مقصد کیا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ یہاں ریفرنسز ہیں قرآن کے، اگر کسی کو ہونا تو لے سکتے ہیں، کہ ملائک آسمان میں رہتے ہیں اور زمین پر بھیجے جاتے ہیں. یہ عباد الرحمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ جو ہے عمل کرتے ہیں، اللہ کے پیغام لاتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں عرش، پھر اعمال نامہ لکھتے ہیں، انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. جنگ احد اور جنگ بدر میں جو ہے بات آئی تھی، پھر تباہی لاتے ہیں، موت لاتے ہیں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. اب سورہ رعد میں ہم پڑھیں گے کہ رعد کو فرشتہ کہا گیا ہے حدیث میں، یہ جو رعد جو گرج ہوتی ہے نا گر، اس کو حدیث میں فرشتہ کہا گیا ہے. سورہ رعد میں ہم پڑھیں گے کہ رعد کو فرشتہ کہا گیا ہے حدیث میں، یہ جو رعد جو گرج ہوتی ہے نا گر، اس کو حدیث میں فرشتہ کہا گیا ہے. اب مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائنس معلوم ہے کہ دیٹ از اونلی انرجی آف ساؤنڈ، لائٹنگ از انرجی آف الیکٹریسٹی، لائٹ از انرجی آف لائٹ. تو ساؤنڈ جو ہے ایک انرجی ہے، مجھے معلوم ہے کہ، تو معلوم ہوا کہ انگلش میں اگر میں ٹرانسلیٹ کروں حدیث کو تو یہ بولوں گا کہ رات از نتنگ بٹ ساؤنڈ انرجی، انرجی کا لفظ آ گیا. پھر اس کے بعد میں تبوک، سوری طائف تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے، جب مکے میں لوگ زیادہ ماننے نہیں لگے، تو جب آپ طائف کے لوگ بچوں کو لگا دیے ان پہ پتھراؤ کرنے کے لیے، خون بہنے لگا اور آپ جوتیاں بھر گئی آپ کی خون سے، آپ نے کہا کہ طائف کی اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو جب اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا جو پہاڑوں کا انچارج ہے، اور کہا کہ اگر آپ حکم دے تو میں اس طائف کی پہاڑی میں اس قوم کو مسل کے پھینک دوں. تو کہا کہ نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، جس کو معلوم یہاں سے کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے جو اسلام کی مدد کریں گے، لہذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے تھے. تو معلوم ہوا کہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں. اب میں جیولوجسٹ ہوں، اب یہ پہاڑوں میں یہ سب جب ہوتا تو وہ پینٹ اپ انرجیز رہتے، جس کی وجہ سے ارتھ کویک آتے اور والکینک ایرپشنز ہوتے وغیرہ وغیرہ، انرجیز رہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، پھر ان سے پوچھا گیا آپ کا مقصد کیا ہے، تو بولے اس قوم پہ بارش کرنا ہے پتھروں کی. تو وہاں زلزلہ بھی آیا اور پھر جو ہے وہ والکینک ایرپشن بھی ہوا، اس کی پتھروں کی بارش ہوئی. تو وہ بھی انرجیز ہیں، پینٹ اپ انرجیز ہیں اندر. تو پھر اب یہاں اگر آپ آگے بڑھے تو آپ کو احادیث میں چار فرشتوں کے نام آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام. اور جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیچر میں صرف چار بیسک فورسز ہوتے ہیں، چار بیسک فورسز ہوتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن، گریویٹی، اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز جو سورج وغیرہ ستاروں میں کام کرتے ہیں، اور ویک بیٹا ڈی کے فورسز. اب جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشن، اللہ تعالیٰ کے میسیجز کو انسان تک پہنچانا. اب یہ جو فیلڈ ہے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے تحت آ جاتی، تو کیا جبرائیل علیہ السلام الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کا جو فورس ہے اس کے انچارج ملک ہیں؟ اچھا پھر اسرافیل علیہ السلام سور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پھونکنے کے لیے. سورہ انبیاء کی 104 آیت میں قیامت کے بارے میں کہا گیا کہ جب ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسا لکھنے کا کاغذ لپیٹتے ہیں. ہاں پھر سائنٹیفکلی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اب یہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی, فائنلی کولیپس ہوگی تو گریویٹی بڑھ جائے گی. تو کیا اسرافیل علیہ السلام گریویٹی کے انچارج ہیں؟ اب گریویٹی مینٹین کرے ہوئے ہیں, جب حکم ہوگا گریویٹی کم کر دیں گے تو پوری کائنات آ کے مل جائے گی سیکنڈ فورس. پھر میکائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہ ہواؤں اور بادلوں کے جو ہے انچارج ہیں. اب ہم کو معلوم ہے کہ سورج کی روشنی سے گرمی سے جو ہے بھاپ بنتے, بادل بنتے, ہوا چلتی وغیرہ, اور سورج میں نیوکلیئر ری ایکشن ہو رہے ہیں. ہائیڈروجن از گیٹنگ کنورٹیڈ ٹو ہیلیم, نیوکلیئر ری ایکشن ہو رہا ہے. تو کیا میکائیل علیہ السلام ساری کائنات کے نیوکلیئر انرجی کے انچارج ہیں؟ پھر ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جس میں چوہوں کو ایکسٹرا ڈوز آف کلوروفارم دیے تھے تو ان کے برین میں بیٹا ڈی کے کی وجہ سے موت ہوئی تھی ان کی. ڈاکٹرز ہیں یا پوچھ سکتے ہیں, آج کل موت ڈیفائن اسی وقت کرتے جب برین فیل ہوتا. پہلے ہارٹ کو بولتے تھے, برین جب تک فیل نہیں ہوا موت ڈیفائن نہیں, وہ نہیں کرتے, ڈکلیئر نہیں کرتے. تو کیا اسرافیل علیہ اسرائیل علیہ السلام یا ملک الموت جس کو بولتے ہیں وہ روح ایسا قبض کرتے ہیں کہ برین میں بیٹا ڈی کے شروع ہو جاتا ہے؟ تو اب یہاں یہ چیزیں آپ کو احادیث سے ملتی ہیں. پھر اس کے بعد میں ہم قرآن دیکھ لیے, حدیث دیکھ لیے, اب اگر لغات پہ آ پائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میم لام کاف سے جو ملائک بنا ہے اس کے معنی آتے ہیں یا ریفرنسز ہیں آیتوں کے, طاقت کے, پاور کے, قابو کے, کنٹرول کے, اور پھر جو ہے اونرشپ مالک کے اور بادشاہ کے. اب پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو انرجی سے ہم وابستہ ہیں, لائٹ ہے, ساؤنڈ ہے, الیکٹریسٹی ہے, میگنیٹزم ہے, ڈائنمکس ہے, ہیٹ ہے, جس کی وجہ سے یہ پمپس چل رہے ہیں, کارز چل رہے ہیں, پلینز چل رہے ہیں, ٹیلی فونز چل رہے ہیں, کمپیوٹرز چل رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ جتنا یہ تمام جو ہے یہ ملائک کا جو ڈسکرپشن آ رہا, ہماری ماڈرن نالج کے بیک گراؤنڈ میں یہ ملائک انرجیز ہیں یا انچارجز آف انرجیز ہیں؟ تھوڑا وقت لیجیے سمجھنے کے لیے. ملائک جن کو جھکایا گیا آدم علیہ السلام کے سامنے, یا تو یہ انرجیز ہیں یا انچارجز آف انرجیز ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے تحت یہ فورس دے دیا گیا, اسرافیل علیہ السلام کو جو ہے گریویٹی کا فورس دے دیا گیا. یہ تمام جو ہے جیسا دیکھیے, اب چیز ہوتی ہے کہ ایک ڈائریکٹر ہے, ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ایک پاور دیتا ہے, ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ایک پاور دیتا ہے, ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر مددگار جو ہوتے ہیں وہ شیئر نہیں کرتے پاور, کبھی بھی اللہ تعالیٰ وہ پاور ان سے لے سکتا. تو اب یہ ہوا آپ کے ملائک کی بات. اس کے بعد میں خلیفہ کی بات اگر آئے آپ, تو اس میں بہت چھوٹی سی بات آ رہی ہے کہ قرآن میں داؤد علیہ السلام جو بادشاہ تھے ان کے لیے لفظ خلیفہ استعمال ہوا, اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو ہارون علیہ السلام کو بولے کہ تم میرے پیچھے خلیفہ کا کام کرو. تو خلیفہ کا مطلب یہ ہوا کہ انچارج, جس کو چارج دیا جاتا ہے. اب نعوذ باللہ بعض لوگ ڈیپیوٹی آف گاڈ آن ارتھ بول کے کر دیے, ڈیپیوٹی بولے تو ذرا بات بہت بڑھ جاتی ہے, وائس جرنٹ بول کے کر دیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں ہیومن افیئرس کا انچارج بنایا. دیکھیں خلیفہ کون ہے؟ انسانوں کا خلیفہ آدم ہے, انسانی ہے, زمین کا. نیچرل فورسز کا انچارج نہیں ہے, وہ بارش نہیں برسا سک رہا. انسان کے افیئرس پہ جو ہے خلیفہ بنا ہوا ہے, زمین کا انچارج ہے. اب یہ انچارج کا کیا واسطے بنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا دین زمین پہ قائم کرنا. اس کے بجائے کیا کر رہا؟ اپنی حکومت قائم کر رہا زمین پہ, دنیا بھر کے ہنگامے کر رہا ہے. اب اس کے بعد میں آپ چوتھے اور بہت امپورٹنٹ لفظ پہ اگر آئے, سجدہ, تو بتایا گیا ہے کہ جو کوئی منفی سماواتی ولر, جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے, خوشی یا ناخوشی سے. پھر دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, جھاڑ, جانور اور انسان بھی سجدہ کرتے ہیں, لیکن ان کا سجدہ ہمارے سجدے کی طرح نہیں ہوتا. پھر سجدے کا مطلب کیا ہوا؟ بھئی ہمارا سجدہ تو ابھی آپ سجدہ کر چکے ہیں, کبھی سورج کو ایسا سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے, کوئی جھاڑ کو نہیں دیکھے, کسی چیز کو نہیں دیکھے اس طریقے سے سجدہ کرتے ہوئے. اور یہاں ہے کہ من فی سماواتی ما فی سماواتی, ہر جاندار چیز, ہر بے جان چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ, یہ سجدے میں ہیں, یہ وہ قانون پہ عمل کر رہا ہے جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. سجدے کو قرآن نے کیسا ڈیفائن کیا ہے, دیکھیں پھر میں بول رہا ہوں, میں میری اپنی مرضی سے میں کام نہیں کر رہا ہوں, کوئی عالم ہے چیلنج کرتا تو میں جو ہے یہ آپ کو یہ آیتیں پیش کر دوں گا سامنے, میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوں, ہم مانے کس طریقے سے ڈیرائیو. اب ایک آیت ہے, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں جانداروں میں سے, اور ملائکہ بھی, اور وہ تکبر نہیں کرتے. سجدے کا اپوزٹ تکبر ہے. تکبر کیا ہے؟ بات نہیں ماننا. سجدے کا مطلب کیا ہوگا؟ بات ماننا. اب آپ دیکھیں گے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانا, سجدہ نہیں کرا آدم کو, اگر سجدہ کر لیتا تو تکبر سجدے کا اپوزٹ ہے. تو سجدے کا مطلب کیا نکلتے جا رہا ہے؟ کہ بات ماننا. اب دوسری آیت میں بالکل کھول کے سمجھا دیے کہ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون, اور جو ان کا پالنے والا مالک اوپر ہے اس سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے. یہ سجدے کی آیت ہے. تو اب قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سجدے کا مطلب یہ ہوا کہ یفعلون ما یؤمرون, وہ وہی کرتے ہیں جس کا اس کو حکم ہوتا ہے. یہ ہے سجدہ. تو پھر اب یہاں سے, اور پھر وہ سجدے میں تکبر نہیں ہوتا, اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, یعنی سورج چاند ستاروں کا قانون قدرت پر عمل کرنا سجدہ ہے. انسان کی برتھ گروتھ ڈیکے اور ڈیتھ, ساری کائنات کا لاز آف نیچر پر عمل کرنا ان کا سجدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اس کو بات کو مان لینا سجدہ ہے. چلیے اب یہ سلسلے میں آخری لفظ جو سمجھنا ہے وہ ہے ابلیس, یہ جو ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے. اب یہ ابلیس جو ہے لفظ بلس سے نکلا. بلس کا مطلب ہے نا امید ہونا. اب کیونکہ یہ اس کو بھی امید تھی کہ زمین کا خلیفہ بنائیں گے, انچارج بنائیں گے, تو جب آدم علیہ السلام کو بنا دیے, انسان کو بنا دیے, تو یہ نا امید ہو گیا. تو آدم علیہ السلام سے وابستہ جو شیطان ہے اس کا نام ابلیس ہے. اب ابلیس جو ہے اس کے قبیلے بھی ہیں, اس کی فوجیں بھی ہیں ابلیس کے. اور پھر اب اس کافی تفصیل اس کی آ رہی ہے قرآن کی, وقت بس نہیں ہوگا. اتنا سمجھی کہ آدم علیہ السلام سے جو وابستہ جو شیطان ہے اس کا نام ابلیس ہے. اور ابلیس سورہ واقعہ کی 50th آیت میں بات آئی ہے, سورہ کہف کی, کہ یہ جنوں میں سے تھا, یہ ملک نہیں تھا, فرشتہ نہیں تھا. اب جو اس کو فرشتہ بولتے ان کا بولنا نہ کوئی قرآن کی آیت پہ ہے نہ کوئی حدیث پہ ہے. یہ تشریح ہے, علماء کی تشریح ہے. اگر حدیث آتی منہ بند کر لیتا ہوں, اگر قرآن کی آیت پہ آتی تو منہ بند کر لیتا ہوں. تو اب یہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد اب جو سمجھیں گے تو اللہ کرے کہ یہ باتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں. تو اب یہ رکوع شروع ہو رہا ہے, 9 آیتوں کا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس خال رب کا للملائکتی انی جائل فی الارض خلیفہ. جب اللہ تعالیٰ نے, آپ کے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کس سے کہا؟ جو انرجیز کے جو انچارج تھے فرشتے, ان سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کون؟ انچارج آف ہیومن افیئرس, انچارج آف دی ارتھ بنانے والا ہوں. خالو آ تجلو فیحا مئی یفسدو فیحا و یفسک الدماء. فرشتے فوراً اعتراض کرے کہ کیا آپ اس زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے, انچارج بنائیں گے جو ڈس آرڈر کرے گا, فساد کرے گا, بگاڑ پیدا کرے گا اور خون بہائے گا؟ اب یہ علم فرشتوں کو کیسا آیا؟ آگے فرشتے کنفیس کر رہے ہیں کہ ہمارے کو تو اتنے ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا تھا, لہذا شیطان کو بھی کچھ علم دیا گیا تھا. تو شیطان کیا بولا جب نکالا گیا جنت سے؟ تو بولا اس کی اولاد کو بھٹکاؤں گا میں. تو شیطان کو فیوچر کا علم دیا گیا تھا کہ یہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی اولاد ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہی حکم سنا دیے تھے کہ ان کی اولاد میں سے جو تیری پیروی کریں گا تجھ سے اور ان سے جو ہے میں دوزخ کو بھر دوں گا, جمیا پوروں کو جو ہے بھر دوں گا. تو فرشتے جو ہے اعتراض کرنے لگے کہ ایسے انسان کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں جو وہاں بگاڑ ڈس آرڈر کرے گا سارا اور پھر خون بہائے گا. وہ نہنو نسبی ہو بھی ہم بھی کا وہ نقدس لکھ, اور ہمارا کوالیفیکیشن ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں, ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں, ہم آپ کو پاک سمجھتے ہیں, ہمارے یہ کوالیفیکیشن ہے, ہم کو چھوڑ کے. یہ دیکھیں دبی زبان میں اعتراض ہے, ابلیس کا ویسا کھل کے نہیں آ رہے ہیں سامنے, ان کا معلوم ہو رہا دبی زبان میں اعتراض ہے کہ ہمارا کوالیفیکیشن ہے کہ نسبی ہے. اب یہ سبھا کا مطلب کیا ہوا؟ پاکی بیان کرنا, ہم آپ کو سب میں بلند سمجھتے ہیں, آپ کو ڈیفیکٹ لیس سمجھتے ہیں, آپ میں کوئی خامی کوئی برائی نہیں ہے. پھر ان لکا فی النہاری سبحن طویلا, سورہ مزمل کی غالباً ساتویں آیت ہے, وہاں سبھا کو سمجھایا گیا مصروفیت کہ بے شک آپ کو دن میں طویل مصروفیت رہتی ہے. تو سین بے ہے کا جو مادہ ہے اس میں مصروفیت کی بھی بات آتی ہے. تو فرشتے اپنا کوالیفیکیشن پیش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے رات دن مصروف رہتے ہیں. اور وہ کیسا مصروف رہتے ہیں کہ آپ کی تعریف ہو بحمدی کا, ایسا بہترین کام کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھ کے آپ کی تعریف کریں. ہم بھی آپ کی تعریف کے قابل کام جو ہے کام کرتے ہیں. وہ نقدس خود کس کو بولتے ہیں؟ پاک, ان اڈلٹریٹڈ, جس میں اور کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو. بھئی ایک ہے یہاں خالص گھی ملتا ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ گھی میں صرف گھی ہے, یہ موس پسا ہوا نہیں ہے, اس میں کوئی اور چیز ملی ہوئی نہیں ہے, یا ویجیٹیبل گھی بنایا ہوا نہیں ہے, خالص گھی ہے. تو خود کا مطلب خالص, اللہ تعالیٰ خدوس ہیں, خالص ہیں, ان میں ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے. خود جو ہے شرک کا اپوزٹ ہے, ان کی ذات و صفات میں اور کوئی شریک نہیں ہے. تو فرشتے یہ بول رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے مصروف رہتے ہیں, آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں, آپ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں, کہ ہم بھی خود آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے علم اور قدرت کی, اور لوگوں کو بھی تعریف کروانے لگاتے ہیں, اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سارا کام صرف آپ کا ہے, انڈلٹریٹڈ, کسی اور کا نہیں ہے. آپ کی ذات و صفات میں کوئی اور مل کے یہ ساری کائنات نہیں چلا رہا ہے, صرف آپ. خود کے معنی وہ بھی نکلتے ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, یہ ہمارا کوالیفیکیشن ہے. تو خالہ انی عالم ما لا تعلمون, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ وہ علامہ آدم الاسماء کلہا, اور پھر آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے, نام نیمس. دیکھیے اب اس میں کئی انٹرپریٹیشن آئے, ایک کامن سینس کا انٹرپریٹیشن سمجھ میں آتا, میں کرسی بولا آپ کے ذہن میں آ گیا بیٹھنے کی کوئی چیز ہے, مائک بولا آپ کے ذہن میں آ گیا کہ کوئی بولنے کی کوئی چیز ہے, سورج بولا ذہن میں آ گیا کہ روشنی اور گرمی دینے کی کوئی چیز ہے. اس طریقے سے ہماری نالج اتنی بڑھ گئی ہے کہ نام بولیے آپ کے ذہن میں وہ چیز آ جاتی. میں کمپیوٹر بولا آپ کے ذہن میں آ گیا, میں انٹرنیٹ بولا آپ کے ذہن میں آ گیا, میں ٹیلی ویژن بولا آپ کے ذہن میں آ گیا. کیا اس کا مقصد ذہن میں آ گیا؟ کہ ٹیلی ویژن میں کپڑے نہیں دھو سکتے, فریج میں پانی گرم نہیں کر سکتے, مقصد معلوم ہو گیا. فریج میں چیزیں ٹھنڈی کی جاتی ہیں, ٹیلی ویژن میں پکچر دیکھا جاتا ہے, پھر اس کا پورا میکینزم آج انسانیت جو ہے آ گیا. تو جیسا کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آدم علیہ السلام وہ سیڈ آف نالج, نالج کا بیج تھے وہ. جیسا جیسا بچے ہوتے گئے ان کے, وہ نالج ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے چلے گئی, اور انہی بچوں میں ایرسٹاٹل نکلا, سوکریٹس نکلا, نیوٹن نکلا, اینسٹائن نکلا. وہ علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا, وہی جینیٹیکلی جو ہے وہ علم ڈسٹریبیوٹ ہوا. کیونکہ خلائف الارض سورہ الانام کی آخری آیت میں انسانوں کو خلائف الارض کہا, پلورل کہا. تو آدم علیہ السلام ایک سمبل تھے, انسانیت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو انسانوں کو آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا. اب علم کا کریڈٹ ہمارا نہیں رہا, کوئی ہاتھ اٹھا کے بول سکتا کہ صاحب یہ علم میرے کو جو ہے میرا ہے؟ نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, تم میرے علم سے احاطہ کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے جو میں تم کو دوں. پھر ایک جگہ کہا کہ تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے. کیا ہے علم تمہارا؟ تمہارا تمام لوگوں کا علم ملا کے اگر جمع کریں تو ایسی ہے کہ کسی سمندر میں ایک چڑیا دو قطرے پانی لے کے نکل جائے. یہ تمہارا علم ہے. تب آدم علیہ السلام کو پورا علم سکھایا. پھر کہا سما عرضہم علی الملائکۃ فخالا انبیونی بی اسمائی ہاؤلائی ان کنتم صادقین. تو پھر یہ تمام چیزیں ملائکہ کے سامنے پیش کی اور کہا کہ مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے تھے کہ تو آپ ایسے کو خلیفہ بنا رہے. بھئی اب یہ جو تمام علم ہم لوگوں کو ہے ملائکہ کو اس کا علم نہیں ہے. تو ملائکہ کیا جواب دیے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا کہ پاک ہے آپ کی ذات, بہت بلند ہے, ڈیفیکٹلیس ہے. ہم کو تو وہی علم ہے جو آپ نے دیا تھا. آپ نے یہ علم دیا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے, فساد کریں گے, وہ ہم بول دیے. اس کے علاوہ ہم کو علم نہیں ہے. بے شک آپ علیم ہیں اور حکیم ہیں. آپ میں علم ہے, آپ میں دانائی ہے, آپ میں وزڈم ہے. تب فرشتوں کے ساتھ اس کے بعد میں کہا کہ خالا یا آدم انبئہم بأسمائہم. پھر کہا کہ آدم یہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبئہم بأسمائہم خالا علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. تو جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے غیب کی چیزوں کا علم رکھتا ہوں؟ کہ انسان کا کیا فیوچر ہوگا؟ یہ علم کو دیکھیے, اب یہ علم کو استعمال کرے گا, اتنا معلوم ہو گیا. تو اب یہ آج اگر آپ دیکھیں سورہ حجر میں, انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حجر میں کہ آدم علیہ السلام کو بشر کہا گیا. یہ بے شین رے کا جو مادہ ہے بشر, اسی سے بشیر ہے, خبر دینے والا. تو انسان کو خبر دینے والا بنایا, ملائکہ اسی پہ پریشان ہو گئے, میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. تو انسان پریشان ہو گئے کہ مٹی سے بشر کیسا بنے گا؟ یہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے, یہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے, پورا ریفائن کرے ہوئے ہیں یہ چیزیں. یہ بھی مٹی سے بنی ہوئی ہے, یہ بھی بنی ہوئی ہے. کیا سائنس کیا کرتی ہے؟ زمین کی چیزیں لے کے اس کو قانون قدرت کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ بنائے اس کو مولڈ کرتی ہے. یہ تمام مٹی کے ہیں, یہ تمام ہر چیز. تو فرشتے پریشان ہو گئے کہ مٹی سے آپ ایک ایسا آرگینزم بنائیں گے جو بشر ہوگا, نیوز دے گا. ہم بشر ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ اپنا ایکسپیرینس ذرا تھوڑی دیر غور کیجئے. ہم یا تو لوگوں سے خبر لیتے یا خبر دیتے, اور کچھ بھی نہیں کرتے, تیسرا کام ہی نہیں کرتے ہم اپنی بات چیت میں. کیا ہے بھائی, کیسے ہیں بھابھی, کیسے ہیں بچے, کیسے ہیں؟ بولے ٹھیک ہے. آپ کے پاس کیا؟ آپ خبر لے رہے ہیں. وہ بولے ٹھیک ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں خبر لے رہے ہیں. آپ خبر دے رہے ہیں, جو اللہ کا فضل ہے سب ٹھیک ہے. کیا ہوا آپ کے پروموشن کا؟ کیا ہوا؟ خبر لے رہے ہیں. پھر آپ خبر دے رہے ہیں, ہو گیا نا بھائی سب. پورا آپ اپنا ایکسپیرینس دیکھیے, بشر ہیں آپ. تو فرشتے پریشان ہو گئے. اب یہاں ڈیمانسٹریشن ہے. یہاں دیکھو, اس کو علم دیا ہے, اس کو دماغ دیا ہے, اس کو میموری دی ہے. یہ علم کو میموری میں پروسیس کرے گا اور ریپروڈیوس کرے گا, جو تم نہیں کر سکتے. تو تم خلیفہ کیسا بنو گے زمین کے؟ جسٹیفائی کر دیا آدم کا خلیفہ بنانا, جسٹیفائی کر دیا, ثبوت مل گیا. اب منہ بند ہو گیا, اب کچھ نہیں بول سکے. اب چلیے آگے چلیے. پھر کہا کہ وہ عالم ماں تبدون وما کنتم تکتمون. اور میں علم رکھتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. ظاہر کیا کیے تم؟ اعتراض ظاہر کیے کہ یہ فساد کرنے والا, خون کرنے والا, یہ خلیفہ کیسا بنے گا. یہ اعتراض تم ظاہر کر دیے, وہ بھی جانتا ہوں. اور جو تمہارے اندر جو شک ہے وہ بھی جانتا ہوں, جس کو تم چھپا رہے ہو. تم کھل کے بولے نہیں نا کہ ہم کو خلیفہ بناؤ. وہ جو چھپی ہوئی خواہش ہے اس سے بھی میں واقف ہوں. اندر کی بات بھی میں جانتا ہوں, باہر کی بات بھی میں جانتا ہوں. اب یہاں یہ آیت کا, یہ آنے والی آیت پہ بہت کانسنٹریشن ہونا ہے کہ وہ اذا قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ جھک جاؤ, تو سب جھک گئے سوائے ابلیس کے. کیوں نہیں جھکا؟ ابا, واستکبر, وہ انکار کیا اور تکبر میں آ گیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. ایک جگہ بات آئی ہے کہ سورہ ہجر میں انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے پانچ مقامات پہ آگے انشاءاللہ آئے گی بات, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیسے کی, تو کیوں نہیں کیا سجدہ آدم علیہ السلام. تو اس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا ہے, آپ نے مجھے, آپ نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے. تو آگ کی سپیریورٹی اوور انرجی از سپیریئر ٹو میٹر, یہ بڑے گہرے مضامین ہیں. یہ اس کی بات تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ حکم یہاں اس قلنا للملائکۃ اسجدوا آدم, جب ہم نے ملائک کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے. ابلیس تو ملک نہیں ہے نا, ابلیس تو جن ہے. سورہ کہف 50ویں آیت, ابلیس جن ہے. پھر وہ آرڈر میں نہیں آتا نا, انہیں ملائک نہیں ہے نا, انہیں آرڈر میں نہیں آتا. اب اس کو سمجھانے کے لیے بولے کہ یہ عبادت کرتے کرتے ملائک کا درجہ لے لیا تھا بولے. اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میم لام کاف کا جو مادہ ملائک جو بنا ہے جس سے, اس کا مطلب انرجیز, تمام انرجیز کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے قبضے میں آ جاؤ. تمام انرجیز جھک گئے آدم علیہ السلام کے سامنے, ابلیس نے جھکا. آج ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے, ابلیس کو جھکاؤ جنت میں جاؤ. دوسرے انرجیز کو تو میں جھکا دیا ہوں تمہارے سامنے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج میں آپ سے مائک پہ بات کر رہا ہوں. آج ٹیوب لائٹس ہیں, پنکھے ہیں, ایروپلینز ہیں, ٹیلی ویژن ہے, ہاں پمپس چل رہے ہیں, کارز ہیں. پوری انرجی, یہ انسان کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل پروگرس ہے, یہ جو ترقی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, انسان کا اچیومنٹ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو انسان کے سامنے نہیں جھکاتے, ان انرجیز کو, ان طاقتوں کو نہیں جھکاتے, تو انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا. اور آج بھی اللہ تعالیٰ اگر انسان سے صرف انرجی سلب کر لے, سوچئے تھوڑی دیر, سوچئے ٹائم لیجیے, یہ بہت ضروری مضمون ہے. آج بھی اگر اللہ تعالیٰ انسان سے صرف انرجی سلب کر لیں, فلیٹوں میں پانی نہیں چڑھے گا, لاری میں ترکاری نہیں آئے گی, اناج نہیں آئے گا, ٹرینز نہیں جائیں گے, ایروپلینز نہیں چلیں گے, ممکن ہے 7-8 دن میں پورے لوگ بھوک سے مر جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. دیکھیے, علم دیا, انرجی دیا, خلیفہ بنا. اب مقصد کیا تھا کہ میرے دیے ہوئے علم سے ان طاقتوں کو استعمال کر کے بحیثیت خلیفہ میرا دین اسلام اس دنیا میں رائج کرو. اس وقت سے خلیفہ بنا ہے. خلیفہ وداؤٹ پاور از نو سینس. پریزیڈنٹ ہیں, آپ کے پاس پاور ہی نہیں. پیشاب کو جانے کے واسطے بھی پروگرام میں ہونا, میں آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوں. ہمارے آفس میں کوئی وی آئی پی کی وزٹ ہوئی تھی, تو وہ لائبریری کے ٹوائلٹ میں پورا تیاری ہوئی تھی. ان کو پیشاب آؤ یا مت آؤ, وہ وقت وہاں پیشاب کو جانا. انہوں نے بولا کیا مجبوری, یا اللہ تو پریزیڈنٹ مت بنا, لکھا ہوا ہے وہاں. وہ وقت سے وہ وقت تک جو ہے ٹوائلٹ میں رہیں گے. تو اب یہاں خلیفہ جب بنائے, انچارج جب بنائے زمین کا, تو ان کو کچھ پاورز ہونا. پاورز کیا پاورز دیے؟ پورے انرجیز کو, جو انچارجز آف انرجیز تھے ملائک, ان کو آدم علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا, انسان کے قبضے میں دے دیا. اب ان کو استعمال کرنا خلیفہ, کیسا استعمال کرنا؟ وقتاً فوقتاً میرے طرف سے تمہارے پاس پیغمبر آئیں گے, کتابیں آئیں گی. ان پیغمبر جیسا بتاتے ہیں اس طریقے سے ان کتابوں پہ عمل کرنا اور میری حکومت دنیا میں قائم کرنا. انسان کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت تو قائم نہیں کیا, اپنی حکومت قائم کر لیا انرجیز کو استعمال کر کے. آج امریکہ کے پاس بھرا ہے تو کائے کا ہے, انرجی کا ہے, نیوکلیئر انرجی. نیوکلیئر انرجی سلو کر لیں گے قیامت سے پہلے انشاءاللہ, تو ایسا 2-3 تھپڑا مار کے اتار دیں گے آپ ان کو. سلو کرنے کی بات ہے نا, جنگ بدر میں کیا ہوا, جنگ احد میں کیا ہوا. تو یہ ایمان رکھنا ہے کہ قیامت میں یہ کیسا لڑیں گے اتنے لوگوں سے مسلمان. ارے آپ اصل پاور کو بھول جا رہے ہیں. آپ جب اس کی مدد آئے گی
ہو سکتا ہے کہ وہ اس ان انرجیز پہ جو ہے سلٹ کر لے بالکل, خوش ہو گئے پورے نیوکلیئر بامبس دبا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, بول رہا ہوں سنے نہیں آ رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو بولے اب یہاں یہ بات آئی کہ تمام ملائک جو ہے سجدہ کیے لیکن ابلیس نہیں کیا کیونکہ یہ جنوں میں سے تھا, وہ کانا من الکافرین اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو اور اس باغ میں بے روک ٹوک جہاں سے جو چاہتے ہو کھاؤ, لیکن اس جھاڑ کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے, نا انصافوں میں سے ہو جاؤ گے. ظالمین کافروں کے لیے بھی آیا, مشرکین کے بھی لیے آیا, یعنی مطلب یہ ہے کہ مومن نہیں رہو گے, اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والوں میں سے, نا انصافی کرنے والوں میں. کس سے نا انصافی کرو گے؟ اپنے آپ سے نا انصافی کرو گے. یہ حکم. تو اب یہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی یہ ایک ہی شریعت کا پوائنٹ تھا. ان کی شریعت کیا تھی؟ یہ جھاڑ نہیں کھانا, فنش. بس اتنا ہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. نماز میں ٹوپی پہننا, جوتے نہیں پہننا, یہ کرنا وہ کرنا, اس قسم کا, والدین سے اچھے رہنا, کوئی شریعت ہی نہیں تھی. ان کی شریعت ایک ہی تھی کہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا. اب جیسا جیسا اولاد بڑھتے گئی آگے حکم آ رہا ہے کہ میں بھیجتے جاؤں گا, ویسا عمل کرتے چلے جانا نبیوں کے احکامات پر. پھر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. تو شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا. کیسا پھسلایا؟ دوسری جگہ بات آ رہی ہے. ایک پوائنٹ یہ بولا آپ کو معلوم ہے کائی کور ہو کے, دیکھیں پھر بات یہاں آ رہی ہے, فَأَزَلَّهُمَا دونوں کو پھسلایا, دونوں کو. یہ بلا وجہ کئی عالم یہ بات پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے کہ بلا وجہ ہم عورت کو جو ہے بلیم کرتے کہ وہ بیوی حوا کو جو ہے, نہیں, دونوں کو پھسلایا. کیسا پھسلایا؟ بولا آپ کو معلوم ہے کیوں روکے ہیں آپ کو اس جھاڑ کے قریب نہیں جانے سے کیوں روکے ہیں؟ کہ اگر آپ اس کا پھل کھا لیں گے تو یا تو آپ فرشتے ہو جائیں گے, ملک ہو جائیں گے, یا پھر ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے, امورٹل. اور پھر آپ کو ایسی حکومت مل جائے گی جس کا کوئی زوال ہی نہیں ہے, ڈاؤن فال ہی نہیں ہے. تو ان کو حیدرآباد کی زبان میں باڑوں میں آ گئے. پھر وہ انکوزیٹیونیس ہمارے میں بھی جو آیا ہے وہ بھی آ گیا کہ کھا کے تو دیکھیں گے کیا ہوتا. جیسا ہمارے پاس بھی ایک جگہ لکھا ہوا رہتا, ویٹ پینٹس ڈونٹ ٹچ, یعنی پینٹ کچا ہے اس کو ہاتھ مت لگاؤ. تو آپ برابر ہاتھ لگا کے دیکھ, ارے لگ گیا, ارے وہاں لکھا ہوا ہے ویٹ پینٹس ڈونٹ ٹچ. یہ آدم علیہ السلام سے آئی سو بات, یہ جینیٹیکلی ہمارے میں آئی سو بات ہے, انکویزیٹیونیس. کھا کے تو دیکھو کیا ہوتا, کیوں بولے نہیں مت کھاؤ بول کے. تو کیا ہوا؟ یہ دونوں کھا لیے. کھا لیے تو کیا ہوا؟ چانس ڈسکوری. 67% ہمارے ڈسکوریز چانس ڈسکوریز ہیں, جینیٹیکلی اتفاق سے ڈسکور. کیا کرے, شرم نمایاں ہو گئی ان کی, ان کے دوسری جگہ پہ آیا, یہاں نہیں. دیکھیے انسان بھی جانور ہے بایولوجیکلی, سوائے انسان کے کسی جانور کو شرم کا احساس نہیں ہے. آپ کتے کو نہیں بول سکتے تو چڈی پہن کے کیوں نہیں پھرتا ہم یہاں, تم بھی بلا وجہ ادھر ادھر پھر آؤ, کسی چیز کو نہیں بول سکتے آپ. کیوں؟ وہ لوگ خود شرم کے کانشیس نہیں ہیں. اب یہ پھل کھانے سے انسان شرم کا کانشیس ہو گیا. آج جو بے حیائی بڑھ رہی ہے پھر جانوروں کی طرف چلے جا رہے ہیں. منیمم کلوتھس, اب بڑی خاص بات ہے, مردوں میں لباس بڑھتے چلے جا رہا ہے. اوڑھنیاں بھی آ گئے, بچیاں اوڑھنیاں چھوڑ دیے, مرد بچے اوڑھنیاں پہن رہے ہیں. ایک بچہ بغیر اوڑھنی کے پرسوں شادی میں کہیں دکھا تو میں ملا جو اوڑھنی پہنو میاں لوگ کیا بولیں گے, بے شرم ہے. تو اب یہاں دیکھیے کہ ہوا یہ کہ وہ اینیمل لیول سے اٹھ کے انسان کے لیول پہ اللہ تعالیٰ اس کو لے کے ان کو لے کے آئے تھے. تو ان کو شرم کا احساس ہوا تو وہ جو باغ تھے اس کے پتے ڈھانپنے لگے. ان کو شرم کا احساس ہو گیا تو وہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے ان کو شرم کا احساس نہیں تھا. احساس ہو گیا. تو پھر اس کے بعد میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا. بولے اب تم یہ کنڈیشن نہیں ہے جنت میں رہنے کا. جنت میں رہنے کا ایک کنڈیشن ہوتا ہے, جیسا چاند پہ جانے کا ایک کنڈیشن ہے. آپ اسپیس سوٹ پہن کے جانا پڑتا, پریشرائزڈ, اندر پریشر رہتا کیونکہ وہاں پریشر بہت کم ہے. اگر آپ آپ کا ڈنر سوٹ پہن کے گئے تو رگاں پھٹ کے خون نکل جائیں گا. رگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے واسطے جو ہے پریشرائز سوٹ پہن کے جانا پڑتا آپ کو اسپیس میں. تو جا یہ جنت کے قابل نہیں رہے. پھر کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تو کہا کہ اترو یہاں سے. اب اهبطوا جو ہے عام طور پہ زمین سے ہی اونچے مقام سے نیچے مقام پہ اترنے کے لیے قرآن میں استعمال کیا گیا. جیسا بنی اسرائیل سے کہا کہ اهبطوا مصر, مصر میں اترو. وہ کوئی اونچے مقام پہ تھے, تم کو یہ کھانے کی چیزیں ہونا ہے تو اونچے مقام سے مصر پہ اترو. تو اب یہاں ایک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنت وہ باغ جو تھی وہ یہیں تھی, یعنی معلوم وہ جنت ہے جس میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. وہاں سے بھی آدم علیہ السلام و بی بی حوا کو بھیجا, لیکن ایک قرض کے ساتھ بھیجا. کیا؟ کہ بعضکم لبعض عدو, کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, جو قرآن سے ثابت ہے, کہا گیا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو, دشمن جانو. مگر ہم سنتے نہیں نا, ہمارا تو بیسٹ فرینڈ, اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے ہم, کوئی بات نہیں ٹالتے. دوست کون ہوتا صاحب جس کی کوئی بات نہیں ٹالتے؟ شیطان سے بہتر تو ہمارا دوست ہی نہیں. ہر وسوسے پہ عمل کرتے ہیں. اور یہ کہا کہ یہ تم لوگوں کا دشمن ہوگا. اور ایک چیز جو بات آ رہی ہے کہ بعض حکم لی بعض بھی ادوا, تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. یہ بھی بات سے آج افغانستان میں جو ہو رہا ہے, عراق میں جو ہو رہا ہے, فلسطین میں جو ہو رہا ہے, ایسے سول وارس انگلینڈ اور آئرلینڈ میں جو ہو رہا ہے, ایسے کتنے سول وارس چل رہے ہیں. تو کیا ہے, انسان انسان کا دشمن ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سزا ہے ساری انسانیت کو, کیونکہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے. تو جو ہے یہ سزا ہے. وہ لکم فی الارض مستقرون و متاع الی حین, اور تم کو زمین میں ایک وقت تک کے لیے رہنے کی جگہ ہے اور کھانے پینے کا زندگی کا سامان ہے. تو یہ بھی طے کر دیے کہ ہر ایک کو کھانے پینے کا سامان ملے گا, رہنے کا وقت ملے گا, تقدیر پوری لکھ دیے. اب یہاں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے دو قسم ہیں. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے دو قسم ہیں. ایک یہ کہ شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا, وہ سجدہ نہیں کرا, گناہگار ہو گیا. ایک یہ کہ آدم علیہ السلام کو وہ جھاڑ کے قریب نہیں جانے کا حکم ہوا تھا اور وہ گئے, تو وہ گناہ ہو گیا. تو جو حکم ہوا وہ نہیں کرنا بھی گناہ ہے, اور جو حکم ہوا, حکم جس کا نہیں ہے وہ کرنا بھی گناہ ہے. جیسا اب ہماری زندگی میں اگر ہم اپلائی کریں تو نماز پڑھو حکم ہے, نماز نہیں پڑھنا گناہ ہے. دیکھیے بعض لوگ, میرے سے سینئر کوئی محترمہ ایک وقت بولی تھی, میں ان کے بچے کو بول رہا تھا کہ میاں نماز کی پابندی کرو, تو فوراً اماں ڈیفنس کے راستے آ کے بولے, بابا انہیں گناہ ہی کیا کریں گا کرا جو نماز پڑھیں گا. یعنی گناہ کرے تو نماز, پورے نمازیاں گناہگار ہیں بےچارے. تو یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے, نماز نہیں پڑھنا گناہ ہے. شراب نہیں پینا ہے, شراب پینا گناہ ہے. تو گناہ دو قسم کے ہیں, کرو بولے نہیں کرنا گناہ ہے, مت کرو بولے کرنا گناہ ہے. پھر فتلخ آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ ہو التواب الرحیم, اور پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے کچھ احکامات ان کو پہنچائے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف رحمت کی نظر سے اللہ تعالیٰ پلٹے. یہ کیوں؟ سورہ آراف کی 23 آیت میں کہیں بات آ رہی ہے کہ یہ کرنے کے بعد آدم علیہ السلام نے جو ہے دعا کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ اے اللہ, اے ہمارے پالنے والے, ہم دونوں نے جو ہے غلطی کی ہے, ظلم کیا. آپ بول دیے تھے کہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے, ہم نے ظلم کیا اپنے آپ کو, اور اگر آپ معاف نہ کریں گے تو پھر ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی تھی. تو اسی لیے نمازوں کے بعد اکثر یہ دعا جو ہے پڑھی جاتی ہے آدم علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. اور پھر یہاں یہ ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر بندہ دعا کرتا ہے گناہوں کی معافی کی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں, توبہ قبول کرتے ہیں. ہمارے اصلی پہلے باپ سے یہ بات ثابت ہوتے ہوئے آ رہی ہے کہ کوئی غلطی اگر ہو جائے, آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی, انہوں نے توبہ کی, توبہ قبول ہو گئی, تو ہم کو بھی توبہ کرنا چاہیے. پھر کہا کہ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ تواب ہیں, یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں, رحمت کی نظر سے جو ہے انسان اپنے مخلوق کی طرف پلٹنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. قلنا ہبتوا منہا جمیعا, اور کہا کہ تم سب کے سب, یہ پلورل ہے, یہاں سے اتر جاؤ. آدم علیہ السلام, بی بی حوا, ابلیس, یہ سب یہاں سے جو ہے اتر جاؤ. فاما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو میرے پاس سے جب جب ہدایت آئے گی, ہدایت کیا, جنت کا راستہ بتانے کے لیے کوئی کتاب آئے گی یا کوئی رسول یا نبی آئیں گے, تو جو کوئی میری ہدایت کو, یہ جنت کے راستے کے جو انسٹرکشنز ہوں گے اس کی اتباع کرے گا, پریکٹیکلی فالو کرے گا, تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. دیکھیں یہ بڑا زبردست سینٹنس ہے. خوف فیوچر کا ہوتا, غم پاسٹ کا ہوتا. ارے میں کل وہ فقیر کو جھڑک دیا, بھائی نہیں جھڑکنا تھا, کل کا غم ہے مجھے. خوف کیا ہے, وہ فقیر کہاں لوگوں کو لا کے پٹا دیتا کہ میرے کو, فیوچر کا خوف. تو پریزنٹ کیا بہترین ڈیفینیشن ہے پریزنٹ کا, پاسٹ از پاسٹ, گزر گیا, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں پھر میٹرک, ارے میں کہاں سے جاؤں, 50 سال پیچھے کہاں سے جاؤں میٹرک, نہیں نہیں ہو گیا, گزر گیا. مستقبل آیا ہی نہیں, آپ نکلو باہر دیکھتا ہوں آپ کو معلوم, اگر آپ نکلے تک میں ختم ہو گیا تھا. فیوچر بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. پریزنٹ, بائی دا ٹائم یو سے ناؤ اٹ از پاسٹ, آپ اب بولے ماضی میں چلے گیا, تو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اتنا جو کود رہا ہے انسان, تیرے ہاتھ میں کیا ہے, نہ ماضی ہے, نہ حال ہے, نہ مستقبل ہے. تو اب ایک کیفیت ہے, کیفیت کیا کی ہے کہ غم جو ہے ہمیشہ پاسٹ میں ہوتا اور خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا. سکون کا اس سے اچھا ڈیفینیشن کیا ہو سکتا ہے کہ نہ ماضی کا کوئی غم ہے, نہ فیوچر کا کوئی خوف. فیئر لیس فیوچر اینڈ اے گریف لیس پاسٹ از دا ڈیفینیشن آف پیس, جس کے لیے ساری دنیا کوشش کر رہی ہے. تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو نبیوں کے ذریعے, رسولوں کے ذریعے آیا ہے, اس پہ عمل کرو. اگر عمل کرو گے تو پھر یہ پیس ملے گا, ورلڈ پیس جس کو آپ چاہ رہے ہیں, کہ آپ کو, کیونکہ ماضی میں بھی کوئی گناہ نہیں, اچھا گناہ اگر کیا بھی ہے, توبہ کا ذکر آ گیا, آپ توبہ کر لیں گے, گناہ معاف ہو جائے گا. یہ ایمان ہونا ہے, یہ یقین ہونا ہے. اس توبہ سے کیا فائدہ جس میں یقین ہی نہیں ہے, پھوڑ 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 مار لے رہے, اب کے نہیں بولوں گا میں ان کو, بول مار لے رہے. مارنے سے کیا ہوتا, انگلیوں کے نشانہ آتے. خیر توبہ وہ دل کی توبہ ہوتا ہوتی کہ یہ گناہ گناہ ہے, قرآن کے خلاف میں نے یہ حرکت کی ہے, میں مانتا ہوں اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ اب کے ایسی غلطی نہیں کروں گا. جس کے ساتھ غلطی کیا ہوں اس کو میں جو کچھ اس کا ناانصافی سے لیا ہوں دے دوں گا, اور پھر قرآن اور حدیث کی زندگی پہ آ جاؤں گا. تو پھر ایسی زندگی ملے گی کہ جہاں نہ ماضی میں کوئی غم ہوگا, نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جو اس کے اپوزٹ کفر کریں گے, ایمان نہیں رکھیں گے, کذب کریں گے, ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے, عمل نہیں کریں گے. تو یہاں ایک ایکویشن فارم ہو رہا, دیکھیں یہاں ایکویشن یہ فارم ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اس کا اپوزٹ کفر ہے, جو لوگ عمل صالح کرے اس کا اپوزٹ کذب ہے. یعنی وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے, کذب کا مطلب کیا ہوا, وہ لوگ جو ایمان کے مطابق عمل نہیں کریں گے, پھر مسجد کے باہر کیوں جائیں ہم. ہماری خود زندگی ایسی ہے کہ ہم بہت سی باتیں ایسی قرآن اور حدیث میں ہیں جس میں ہم عمل نہیں کرتے. تو کہا کہ یہ لوگ آگ کے اصحاب ہیں, کمپینینز آف دی فائر, اور یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے, خالدون رہیں گے, وہاں آگ میں رہیں گے یہ لوگ. تو یہاں یہ رکو ختم ہوا, ایک پانچ منٹ میں جو ہے یہ بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی, کہ اس رکو کو اگر ہم سمرائز کریں تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ہمارے پہلے ماں باپ, تو ساری انسانیت جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی اولاد ہے, اور بی بی حوا کا تو ڈٹیکشن بھی ہوا ہے. اب کے سادات گنج میوزیم میں جو ایگزیبیشن ہوا تھا اسلامک ہیریٹیج کی طرف سے, اس میں ایک ریفرنس بھی دیا گیا ہے کہ جو ہے جینیٹیکلی ٹریس کرے تو پہلی اما ہماری افریقہ میں کہیں تھی, جین سے جو ہے کیلکولیٹ کرتے چلے گئے تو کتنے کی ہزار سال لاکھ سال پہلے جو ہے وہاں تھا. پھر اس کے بعد میں دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو نام سکھائے گئے آدم علیہ السلام کو, یعنی انسانیت کو جو نام نالج دی گئی, اور پھر سجدے کا جو حکم ہے انرجیز کا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جتنی ہیومن سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل پروگرس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, ہمارا اچیومنٹ نہیں ہے. ایک بات معلوم ہے. پھر اس کے بعد میں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ نالج کو اور یہ جو انرجیز کو ہمارے قبضے میں دیا گیا ہے, اس کو استعمال کر کے وقتاً فوقتاً جو پیغام اللہ تعالیٰ کے طرف سے نبیوں کے تھرو آئے گا, اس کے ذریعے زمین پہ ہم کو اللہ کی حکومت قائم کرنا ہے, انسان کی حکومت قائم کرنا نہیں ہے. یعنی انسان تو الیکٹ ہو گئے, بادشاہ ہو گئے, امیر ہو گئے, جو گئے خلفائے راشدین تھے, تو جس طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک نمونہ ملتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمونہ ملتا کہ دا ریلیجیس ہیڈ واز دا پولیٹیکل ہیڈ آف دا اسٹیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیجیس ہیڈ بھی تھے, پولیٹیکل ہیڈ بھی تھے, خلفائے راشدین خلافت جب تک چلی وہی معاملہ تھا. تو ہم کو یہ نالج اور یہ پاور اس لیے استعمال کرنا ہے, یہ لوگوں پہ دشمنی سے نیوکلیئر بامبز, ہائیڈروجن بامبز, وہ ہیروشیما, یہ تمام چیزیں کر کے جو ہے لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا نہیں ہے, بلکہ سکون کے لیے ایسے لوگ جو اللہ کی حکومت کے خلاف اٹھتے ہیں ان سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان طاقتوں کو استعمال کرنا ہے. ہمارے جو ممالک ہیں ان کو اس چیز پہ غور کرنا ہے. میں آپ اکیلے غور کریں تو حکومت قائم نہیں ہوتی جہاں اسلامک اسٹیٹس ہیں. پھر اس کے بعد میں کہا کہ دیکھیں ہم کہ یہ جو خلافت کا دو لوگ کلیم کرے, دبی زبان میں ملائکہ بھی کلیم کرے اور پھر کھلی زبان میں یہ بھی بولا, شیطان بھی جو ہے بولا, ایک جگہ دوسری جگہ آئندہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کیوں کہ آپ نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے, میں ان کو بھٹکاؤں گا. کون سے راستے سے ہٹا دیا؟ خلافت کے راستے سے. وہ سمجھ رہا تھا, دیکھیں زمین گرم تھی, جیولوجیکلی جو ہے یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ زمین گرم تھی, اور یہ گرم زمین میں جو مخلوق سوٹیبل تھی وہ جنوں کی مخلوق تھی, آگ کی مخلوق تھی. تب یہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی اس کو بادشاہ بنایا جائے گا, تو ملائک بھی سمجھ رہے تھے, یہ دونوں کا کلیم ختم ہو گیا. اب یہاں جو فرق ہوا, اب یہ تین بینگز آ گئے, ایک ابلیس آ گیا, ملائک آ گئے, انسان آ گئے, ابلیس آ گیا. ابلیس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرا, اپنی غلطی کو نہ مانا نہ توبہ کرا. دیکھیے ذہن میں بٹھائیے, ابلیس کی حرکت ہے, ابلیس اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف گیا, نہ اپنی غلطی کو مانا نہ توبہ کرا. ملائک اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اعتراض کرے لیکن اپنی غلطی کو مان لیے. آپ زیادہ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے, اپنی غلطی کو مان لیے. انسان اللہ تعالیٰ کے